السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 18 سورہ نور، آیا نمبر 29 ہم کر چکے تھے، 30 سے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے، اور 29 کا تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں گے کہ گھروں میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکى لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. یہاں سے اب معاشرے کے لیے وہ احکامات شروع ہو رہے ہیں جس سے معاشرے میں بے حیائی پر روک لگتی ہے، ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ پیدا ہوتا ہے اور شیطان کو در اندازی کا موقع نہیں ملتا. یعنی مرد اور عورت کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یا ان کی اگر آپس میں کسی طرح سے کچھ آمنا سامنا ہو بھی جائے تو اس میں کیا آداب کا خیال رکھ کن آداب کا خیال رکھا جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ پیچھے سے ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سوسائٹی کو کس طرح سے بہتر بنایا جا رہا ہے، معاشرے کو کس طرح سے تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جا رہا ہے تاکہ معاشرے میں خوشحالی آئے اور آپس میں سب ایک دوسرے کا رسپیکٹ، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے. اور اسی بنا پر پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی، یعنی جہاں پر ہم نے ختم کیا تھا کہ جب کسی کے گھروں میں داخل ہو تو کیا کیا کرو، اجازت لے لیا کرو. تستانسو کا لفظ آیا تھا کہ انس حاصل کر لیا کرو. انس کا مطلب ہے کہ لوگ اندر گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون ہمارے دروازے پر ہے، ہم اس کے لیے دروازہ کھول سکتے ہیں نہیں کھول سکتے ہیں. اور نوک کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ گھر والے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر وہ کچھ افراتفری میں ہوں یا کچھ ان کا صدر وغیرہ گھر کی خواتین کا کسی طرح سے مکمل نہ ہو تو اس کو برابر کور کر لیں. اور حدیث کے مفہوم سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ یہ سارے جو احکامات دیے گئے، اسپیشلی گھروں میں داخل ہونے کے جو احکامات تھے، یہ اس وجہ سے تھے کہ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ کسی کے ستر پر نظر نہ پڑ جائے اچانک. یعنی جب تم گھروں میں داخل ہو تو ایسا نہ ہو کہ پھر اچانک تم بغیر بولے داخل ہو گئے تو کسی کے ستر پر نظر پڑ جائے. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود مقرر کر دیے تھے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور ان کو بتا دیا کہ تم جب گھر میں داخل ہو تو کس طرح سے داخل ہونا چاہیے. کہ اجازت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ سامنے والوں پر نہیں پڑنی چاہیے فوراً. اجازت کا جو نظام ہے وہ اسی لیے رکھا گیا تاکہ سامنے والا اگر کچھ ایسی حالت میں ہے تو وہ اپنے آپ کو صحیح کر لے، ٹھیک کر لے. تو اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ بات کہی گئی کہ ہوئی تم صباحن، وہ لوگ کہا کرتے تھے جاہلیت میں، جو عرب کا طریقہ تھا وہ اس طرح سے کہتے تھے، یہ صبح بخیر یا شام بخیر کہتے تھے اور بے تکلف ایک دوسرے کے گھر میں گھس جاتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گھر والوں پر ان کی یا ان کی عورتوں پر نگاہیں پڑ جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ تم کسی اور کے گھر میں نہیں داخل ہو سکتے. اس طرح سے تمہیں یہ حق حاصل ہے ہی نہیں کہ تم کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہو. تو اس لیے اللہ کے رسول نے معاشرے میں کچھ آداب اور کچھ قوانین جاری کر دیے، اور اس لیے تخلیے کے اس حق کو صرف گھروں میں داخل ہونے کے سوال تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اسے ایک عام حق قرار دیا گیا کہ دوسروں کے گھر میں جھانکنا، باہر سے نگاہ ڈالنا، حتیٰ کہ دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی ممنوع ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوا اور عین دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا، تو آپ نے فرمایا پرے ہٹ کر کھڑے ہو، اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے. اور آپ کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی کسی کے تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ سائڈ میں ہٹ کر کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے. تو آپ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت مانگتے، اور جو آپ کے خادم ہیں انس رضی اللہ عنہ وہ کہتے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں باہر سے جھانکا تو اس وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے کہ اس کے پیٹ میں وہ ڈال دیں گے. یعنی یہ غلط بات ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے. تو ایسے بہت سارے ہم کو واقعات ملتے ہیں جو کہ سیرت سے ہیں, جس کی مطلب یعنی حدیث نہیں ہے, یہ سیرت سے واقعات ملتے ہیں ہم کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک معاشرے میں, ایک سوسائٹی میں کیسے آداب اور اخلاق کا خیال رکھا جائے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو لہٰذا ہم جب بھی کسی کے گھر جائیں تو کیا کریں, پہلے نوک کریں, نوک کرنا ضروری ہے. اب یہاں سے جو احکامات دیے جا رہے ہیں نگاہوں کے بارے میں احکامات ہیں, اور جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شیطان دراصل یعنی ابلیس آنکھوں کے ذریعے سے ہی تعلقات کی جو ابتدا کرتا ہے, یعنی پہلے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوتے ہیں یا آنکھیں ملتی ہیں اور اس کے بعد بہت سارے ایسے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے الحمدللہ آپ دیکھیں کہ وہ سارے یعنی سدے ذرائع کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, کہ وہ تمام اسباب کو جو کہ آگے چل کر فتنے کا باعث بن سکتے ہیں, بے حیائی کا باعث بن سکتے ہیں, زنا کا باعث بن سکتے ہیں, فواہش کا باعث بن سکتے ہیں, ان پر پہلے ہی روک لگا دی جا رہی ہے کہ جن کاموں سے آگے چل کر کچھ فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہوگا, لہٰذا تم کیا کرو کہ پہلے کا پہلے ہی اس سے پہلے اپنے وہ سارے تمام چیزیں استعمال کر لو کہ جس کی وجہ سے فتنہ نہ پھیلے, جو اللہ تعالی نے ہمیں یہاں پر تاکید کی ہے جن باتوں کی. کہ اور سب سے پہلے مومن مردوں کو حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظر بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نظر سے شروعات ہوتی ہے اور پھر وہ بات شرمگاہ تک پہنچتی ہے, اور وہ حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے نا کہ ہاتھوں سے چل کر جانا اور پیروں ہاتھوں سے وہ کام کرنا یا پیروں سے چل کر جانا یا اس کے لیے وہ تمام ذرائع استعمال کرنا, اب یہ سب کر کے کیا ہوتا ہے, زنا کے سامان مہیا ہوتے ہیں. اور پھر یا تو شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے, تکذیب کرتی ہے, یعنی شروعات کہاں سے ہوتی ہے, یہی چھوٹی موٹی چیزوں سے ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ تمام ذرائع جو ہیں اس کو ہی روک دیا جا رہا ہے کہ آگے یہ دروازے کھلنے نہ پائے. تو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے, وجہ یہ بتائے گی کہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ازکا, ذالک ازکا لکم, ذالک ازکا لہم, کہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر طریقہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ ہمارے دل محفوظ رہیں, ہمارا کردار بے داغ رہے, اور الحمدللہ ہم اپنی عفتوں اور عصمتوں کی حفاظت کرنے والے بنے, اسپیشلی جو ایکچولی الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو فتنہ پھیلتا ہے نوجوانوں میں زیادہ پھیلتا ہے کیونکہ یہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے. تو اس لیے شروع سے ہی تاکید کر دی جا رہی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں دونوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. تو لہٰذا اس کو غزے بسر کا حکم کہتے ہیں, یا غدودنا کا جو لفظ آیا ہے غزے بسر, یعنی نگاہوں کو نیچا رکھنا, اور یہ نگاہوں کو نیچا رکھنا شرم اور پاکیزگی کی علامت ہے یا حیا دار ہونے کی علامت ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے, لہٰذا اگر جس میں جتنی حیا ہوگی اس میں اتنا ایمان ہوگا, اور یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں, اگر ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ نگاہوں کو نیچا رکھنا دراصل یہ سب حیا سے اس کا تعلق ہے. تو جتنی حیا ہوگی اتنی نگاہیں نیچی ہوگی, بلا وجہ کسی پر آنکھیں یا نظریں نہیں جائے گی. پھر سیم حکم مومن عورتوں کو دیا جا رہا ہے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور مومن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور اپنا بناؤ سنگھارنا دکھائیں بجز اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے خود بخود, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. اب اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ کون اس سے مستثنا ہے. اور اگر یہ آپ دیکھیں کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ رشتہ داروں میں اور کچھ محرم نہ محرم میں کچھ فرق ہے, جب بھی تو یہاں پر اتنے سارے نام لے دیے گئے کہ یہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم زینت ظاہر کر سکتی ہو, تو اس کا لازمن مطلب کیا ہوگا کہ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے سامنے تم زینت کا اظہار نہیں کر سکتی. یعنی کچھ محرم کیٹیگری میں آئیں گے, کچھ نامحرم کی کیٹیگری میں آئیں گے, کچھ جو ٹیمپرری محرم ہوتے ہیں کچھ بعد میں پھر ختم ہو جاتے ہیں. ایسے یعنی ہم اس کے اگر ہم ڈیٹیل میں احکامات دیکھیں گے تو بہت ہمیں اس کی ڈیٹیل میں تفصیل سے ملتا ہے اس کا ذکر ہم کو ان باتوں کا, لیکن یہاں پر ہم مختصراً گزریں گے کہ جس طرح مومن مردوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح مومن عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے, یعنی مخلوط سوسائٹی یا مکس گیدرنگ کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کی مجالس الگ ہونی چاہیے اور عورتوں کی مجالس الگ ہونی چاہیے. ساتھ میں دونوں کی مجالس کا ہم کو کہیں ذکر نہیں ملتا ہے. ہاں اگر کوئی ضرورت پڑنے پر بات کرنی پڑے, ایسا کوئی موقع آ جائے تو بات کی جا سکتی ہے, اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن اس طرح سے جو گیدرنگس ہوگی, جو تقریبات ہوں گے یا کوئی بھی اس طرح کی شادی بیاہ کے موقع ہوں گے, اس میں مکس گیدرنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہاں پر نگاہوں کے بارے میں ہم کو ایک حدیث ملتی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے اور احمد الترمذی نے بھی اس کو بیان کیا ہے, کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ تو فرمایا کہ فوراً نگاہ پھیر لو اور نیچے کر لو, یا نیچے کر لو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ پہلی نظر معاف ہے, لیکن جان بوجھ کر نہ ڈالی گئی ہو. اتفاقاً اگر نظر پڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن کیا کرنا ہوگا, فوراً نگاہ کو پھیر لینا پڑے گا. پھر اب یہاں پر ان رشتہ داروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے. کون رشتہ دار ہے جن کے سامنے وہ زینت کے ساتھ آ سکتی ہے, کس کے سامنے زینت کے ساتھ نہیں آ سکتی. اور اسی لیے ہم کو فرق محسوس کرنا ضروری ہے کہ محرم کون ہوتے ہیں, نا محرم کون ہے, اور اسی طرح سے حجاب کیا ہے, ستر, لباس اور خمار, اس سب کا الگ الگ ذکر آیا ہے قرآن میں. تو پہلے نظروں کی بات کی گئی, نظروں کی حفاظت ہوں گی تو بعد میں دوسری چیزیں خود بخود بہت ساری خود بخود درست ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اور اسلامی سوسائٹی میں کس طرح سے باہر نکلنا ہے, گھروں کے اندر کیا معاملات ہوں گے, الحمدللہ ان سب کی تعلیمات دی گئی ہیں. اور یہ کس وجہ سے دیا گیا ہے؟ تاکہ بے حیائی کی روک تھام ہو, معاشرے میں ایک پاکیزگی کا تصور پیدا ہو, عفت اور عصمت کی حفاظت ہو, اور ایک دوسرے کا رسپیکٹ ہو. کیونکہ جب بے حیائی عام ہوتی ہے کسی معاشرے میں تو پھر وہ معاشرہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے, پھر اس میں کوئی اخلاقی کردار یا اخلاق باقی نہیں رہتا, اور پھر وہ ورسٹ سے ورسٹ سچویشن کی طرف چلا جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں مغرب کا حال کہ کیسے جب انہوں نے کوئی کچھ چیزوں کو بالکل ہی اوپنلی اس کی اجازت دے دی, تو آج وہاں پر کانسیپٹ کیا پیدا ہو گیا ہے کہ شادی یا نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے, بغیر شادی اور نکاح کے کس ساتھ رہا جا سکتا ہے. پھر عورت کو اتنا اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا, یا اس کو اس کے ساتھ غلط رویہ رکھا گیا, یا اس سے غلط جو توقعات تھیں وہ وابستہ کی گئیں, اور اس کی بنا پر معاشرے میں آج ہم سب کو دیکھتے ہیں کہ پھر وہ معاشرہ کس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. 13 سال سے کم عمر کے بچے وہاں مجرم ہیں, یعنی جو جیلوں میں بند ہیں, تو وہ 18 سال سے کم عمر والے نوجوان زیادہ ہیں جیل میں. 13 سال سے کم عمر والے بچے 50% سے زیادہ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں, اور کئی بچے ایسے ہیں جو گلیوں میں اسی طرح سے گھومتے رہتے ہیں, اور ان کو پھر بعد میں پولیس لے کر چلی جاتی ہے کسی جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہوم بنے ہوئے ہیں اس میں, کیونکہ ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے, وہ کس کے بچے ہیں, ان کے ماں باپ کون ہیں, انہیں کچھ کوئی خبر نہیں ہے. آپ سوچیں کہ کیسا وہ معاشرہ آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ان کا جو تھنک ٹینک ہے وہ یہ خود کہہ رہا ہے, اور اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, ٹی وی شوز آ رہے ہیں کہ بیک ٹو ہوم یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے, یعنی عورت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ واپس اپنے گھر میں جاؤ. لیکن ایک بار جب آپ نے اس کو وہ لذت لگا دی گھر سے باہر نکلنے کی, تو وہ عورت واپس کیسے گھر جا سکتی ہے؟ اس کو تو وہ ایک یعنی وہ خود دھوکے میں ہے عورت, اصل میں کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اچھا میں باہر نکل گئی ہوں تو یہ میری آزادی ہے. لیکن آپ دیکھیں اصل آزادی باہر نکلنا نہیں ہے, اصل آزادی عورت کی اس وقت ہوگی جب عورت کو رسپیکٹ دیا جائے, اس کی عزت کی جائے, اس کی عصمت کی حفاظت کی جائے, تب اصل عورت کی آزادی ہوگی. تو جو مساوات مرد و زن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام دیتا ہے کہ جو اگر عورت نیک ہے اور وہ عمل کرے گی, اور اگر وہ مرد سے بہتر عمل کرے تو اس کا درجہ وہاں بلند کر دیا جائے گا. اسی طرح سے اگر وہ بیوی ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, اس کی معاش کی ذمہ داری گھر کے مردوں پر آئے گی. تو اسلام جو کانسیپٹ دیتا ہے, یہ اسلام جس طرح سے رسپیکٹ دیتا ہے خواتین کو, وہ ہمیں کسی مذاہب میں نہیں ملتی. اور آج اگر عورتوں کو نام نہاد آزادی دی بھی جا رہی ہے تو وہ عورت سے غلط کام کروا کر یا عورت سے غلط فائدے اٹھا کر اس کو دی جا رہی ہے آزادی. آپ خود بتائیے کہ رسپیکٹ کس میں ہے؟ کہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کرے شوہر ہو, ایک خاندان کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک محبت والا خاندان جس میں سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی جاتی ہو, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوا جاتا ہو, تو یہ کانسیپٹ الحمدللہ اسلام ہمیں دیتا ہے. باقی آپ دیکھیں کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو دوسرے مذاہب ہیں اس میں فی الحال یہ تصور نہیں پایا جاتا. یعنی دھیرے دھیرے نکاح کی اہمیت کو ختم کیا جا رہا ہے. تو بات دراصل یہ نہیں ہے کہ اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا، اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے لیکن عورت کو عورت رکھ کر ہی آزادی دیتا ہے، اور دوسرے لوگ عورت کو آزادی دیتے ہیں لیکن وہ عورت کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کام کرو، جو ہم چاہیں وہ کرتے رہو تب ہم تمہیں آزادی دیں گے، تو ایسی نام نہاد آزادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، پہلے ہی خفامت سے ہیں تہذیب کے فرزند، کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی یہ نسواں کے زمرد کا گلوبند. یہاں پر زمرد کا گلوبند انہوں نے خواتین کو کہا ہے کہ جو گلوبند ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، جو ہار ہوتا ہے، جو نیکلس ہوتا ہے، تو نیکلس کہاں ہوتا ہے، گلے میں پہنا جاتا ہے نا، بالکل گلے سے لگا ہوا ہوتا ہے وہ گلوبند. تو عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، ٹھیک ہے وہ کسی ضرورت کے تحت یا اس کی اگر وہ کرنا ہی چاہتی ہے جاب، تو اس کے لیے اگر ایسے ذرائع ہیں یا ایسے سورسز ہیں یا ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اس کی عصمت پر کوئی بات نہ آتی ہو تو وہ ضرور جائے اور کرے، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے. لیکن مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جس کی وجہ سے خرابی پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کو دخل اندازی کا موقع ملتا ہے. تو بہرحال اصل جو عورت کا مقام ہے وہ اس کا گھر ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت ہے، شوہر اور بیوی کا ساتھ میں آپس میں تعلق ہے، جس کی وجہ سے خاندان مضبوط اور قائم رہ سکتا ہے. تو لہٰذا اس لیے سارے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ نگاہوں کو نیچا رکھا جائے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے. تو محرم رشتہ داروں کے سامنے عورت زینت کے ساتھ آ سکتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ زینت کی جو خواہش اللہ تعالیٰ نے فطرتاً عورت کے اندر رکھ دی ہے، لڑکیوں کے اندر رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ وہ لڑکی یا عورت جو زیورات میں پلتی بڑھتی ہے، تو یعنی بچپن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیوں کو اس کی خواہش ہوتی ہے زیورات کی یا میک اپ کی، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے اندر رکھ دی ہے، وہ یہ فطری ہے، آپ اس کو دبا نہیں سکتے. اور اسلام اس کو دبانے کا کہتا بھی نہیں کہ تمہارے اندر فطری خواہش رکھی گئی کہ تم زینت سے آراستہ ہو اور تم اس کو نہ کرو، تو نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. زینت کی خواہش رکھی گئی ہے عورت کے اندر اور اس کو ابھارا بھی گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، یہ اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے وہ آ سکتی ہے زینت کے ساتھ، یا خواتین کے سامنے آ سکتی ہے زینت کے ساتھ، لیکن بے حیائی نہ ہو. تو بہرحال زینت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ زیور، میک اپ یا ایسا ابایا، ابایا عین سے ایکچولی، ایسا ابایا جو زینت سے آراستہ ہو، یہ سب تمام چیزیں زینت میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں الا ما ظہر منہا، کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. ابھی جو الا ما ظہر منہا ہے اس کا جو اگر ہم صحیح مطلب دیکھیں گے، جو صحیح جو علماء کرام نے بتایا ہے کہ اس میں جو خود بخود ظاہر ہو جائے، جیسے بعض وقت ہوا سے ابائے کا اڑ جانا، بعض وقت نوز پیس کا ہٹ جانا کسی وجہ سے، کوئی مجبوری کی وجہ سے، یا پھر جو ابایا ہے اوپر کا آپ کا پہنا، جو آپ نے پہنا اپنے لباس کے اوپر، تو ابایا تو دکھے گا ہی، وہ چادر تو دکھے گی ہی، دکھے گی ہی، تو وہ ظاہر ہو جانا، تو یہ الا ما ظہر منہا میں آتا ہے، یعنی جس میں عورت کا انٹینشن نہ ہو دکھانے کا، خود بخود جو چیز ظاہر ہو جائے یہ ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہے الا ما ظہر منہا کا مطلب ہے کہ چہرہ. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ تھوڑی بہت بھی اگر عربی جانتے ہوں گی تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ اللہ کا لفظ آیا پہلی بار، تو ما ظہر منہا جو کہ ظاہر ہو جائے، ظہرہ کا لفظ آیا ہے، ظاہر کر دیا جائے کا لفظ نہیں آیا یہاں پر، ظہرہ کا لفظ آیا کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اللہ کی شرط لگا دی گئی، یعنی کہ اللہ یہ کہ کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہو گئی نا، جب عورت چل رہی ہے تو عورت نے جو چیز پہن رکھی ہے چاہے وہ ابایا ہی ہو اس کا، تو وہ تو دکھائی دے گا ہی، تو لہٰذا جو خود بخود ظاہر ہو جائے. بعض اوقات چادر ہوتی ہے جو آپ نے ابایا پہنا تو ہوا سے اڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت یعنی کچھ چیز کھل جائے اس کے بٹن وغیرہ، اور جو لباس آپ نے پہنا وہ دکھ جائے. تو لباس الگ ہے، ابایا الگ ہے، خمار الگ ہے، اور ستر الگ ہے. تو اس فرق کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو زینت اختیار کرنا ہے عورت کو، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو رنگین بنایا، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے، اس میں اتنے رنگ برنگے پھول، رنگ برنگے ایسے کلرز رکھے ہیں، اور یہ خواتین ہی کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے کلر سے محبت ہوتی ہے خواتین کو ہوتی ہے، ورنہ مرد حضرات تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ وائٹ یا بلو شرٹ ہی لے لیتے ہیں، لیکن جتنے بھی جو کلرز ہوتے ہیں وہ خواتین پہنتی ہیں. تو وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، کہ عورت کی وجہ سے ہی ہم جانتے ہیں کہ یہ سارے خوشنما رنگ ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، اور رنگ برنگ کے جیولری ہے، کپڑے لباس ہے، چوڑیاں ہیں، زیورات ہیں، یہ ساری تو یہ خواتین استعمال کرے سے کوئی حرج نہیں ہے، نو پرابلم. اسلام آپ کے اس جذبے کو دباتا نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط کانسیپٹ آج ہماری نسل میں آ گیا ہے کہ اچھا تم دین کو فالو کرے گے تو تم کو یہ سب چھوڑ دینا پڑے گا، تم میک اپ نہیں کر سکتے، اچھا لباس نہیں پہن سکتے، اچھا اسٹائل نہیں اختیار کر سکتے. تو نہیں، جس اسٹائل میں اگر کوئی بے حیائی نہیں ہے، جو فیشن ہے اگر اس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے، تو آپ بالکل جدید فیشن سے آراستہ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا کوڑا اچھا ہو، یعنی جو بھی ان کے پاس سواری تھی یا جو سواری پر بیٹھنے کے جو سامان تھے وہ اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق و غمت الناس، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور تکبر تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق کا انکار کرو. تو خواتین چاہیں تو وہ میک اپ کر سکتی ہیں، وہ ابایا ایسا اچھا ابایا استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اس میں زینت نہ ہو، اس میں ایسے موتی اور ڈائمنڈس نہ لگے ہوئے ہوں کہ جو راستے سے آپ چل رہے ہیں تو اس کی چمک ہر طرف نظر کو خیرہ کر رہی ہے. نہیں، ایسی جوتی نہ پہنے جس کی آواز سب طرف آ رہی ہو. تو زیور اور میک اپ پہنا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سب زینت میں آتے ہیں، لیکن اس کو آپ کو چھپانا پڑے گا. پھر تفسیر السعدی میں شیخ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ زینت سے مراد خوبصورت لباس، خوبصورت زیورات اور تمام بدن زینت میں شمار ہوتے ہیں. وہ ظاہری لباس کو عام طور پر پہنا جاتا ہے، اس لباس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جو فتنے کو دعوت دیتی ہو. یعنی جو ظاہری لباس اوپر سے جو آپ پہنیں گے، جب باہر نکلے گی، جب عورت باہر نکلے گی تو وہ اپنے لباس پر کوئی ایک اور چیز پہنے گی جس کو چادر کہا گیا ہے. اب اس زمانے میں ہم سب جانتے کہ نہ اتنے ٹیلرز تھے، نہ ایسی مشینیں تھیں، نہ اتنے کپڑے تھے، تو وہ لوگ جو چادر ہوتی تھی اسی کو لپیٹ لیا کرتے تھے. اور عبداللہ بن عباس اور بہت سارے صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں صحابیت کس طرح سے کپڑے کو لپیٹا کرتی تھی باہر نکلنے کے لیے، یا چادر کس طرح سے لپیٹی تھی. ایک ہی چادر ہوتی تھی، اس کو وہ سر سے کور کر لیتے تھے اور نیچے تک کے، اور اس کو اس طرح سے اوڑھتے تھے کہ ایک آنکھ دکھائی دیتی تھی، یعنی وہ ایک آنکھ اس لیے کھلی رکھتے تھے تاکہ وہ راستہ دیکھ سکیں. یہ طریقہ ہوتا تھا، کیونکہ کوئی اسپیشل اس طرح سے ابائے نہیں سلے تھے جسے آج ہمارے پاس نوز پیس ہیں ماشاء اللہ اتنے اچھے اچھے کہ آپ دیکھیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہم آرام سے اس کو باندھ لیتے ہیں اور ابایا پہن لیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں، چادر کو پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے زمانے میں تو ان کو چادر کو پکڑنا پڑتا تھا چلتے چلتے. تو الحمدللہ آج بہت سہولیات ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. تو لہٰذا زینت میں کیا چیزیں آئیں گی؟ زیورات ہیں، لباس ہیں اور پورا بدن عورت کا. اس لیے اس کو چھپا کر اس کو باہر نکلنا ہے کہ جب وہ باہر نکلے گی تو پھر اس کو اپنی تمام زیورات کو، اپنی زینت کو اس کو چھپانا پڑے گا. یعنی جب اور ایک حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا جھاگتا رہتا ہے. یعنی شیطان کیا کرتا ہے؟ عورت کے ذریعے سے فتنہ پھیلانا چاہتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی اس طرح سے نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. تو یہ عورتیں چاہے تو آپ دیکھیں کہ جو خرابی پھیلتی ہے وہ کس وجہ سے پھیلتی ہے. جیسے کہ جب یہ واقعہ کچھ سال پہلے دہلی میں، آپ کو انٹرنیٹ پر مل بھی جائے گا واقعہ، اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں، کہ دہلی میں کہا جاتا ہے کہ بہت ساری کمپلین آنے لگی، خواتین آ کر کمپلین کرنے لگی کہ ہم کو راستوں میں بہت چھیڑا جا رہا ہے، یا لوگ فکرے کستے ہیں، یا باتیں بناتے ہیں، یا پھر اس طرح سے ایسی باتیں جیسے کہ یوزلی جو خراب ماحول میں ہوتا رہتا ہے، اس طرح سے جن کو کوئی سینس نہیں رہتا، اخلاق جن کے اندر نہیں رہتا، تو وہ اس طرح سے خواتین کو ستاتے ہیں کچھ لڑکے یا مرد حضرات. تو بہرحال خواتین نے آ کر کمپلین کی، تو جو وہاں کا جو اس ایریا کا انسپیکٹر تھا، تو اس نے خواتین سے کہا کہ ایسا کریں، ٹھیک ہے ہم ان کو بھی کہیں گے، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ جب گھر سے باہر نکلے تو یہ ایسا لباس پہن کر نہ نکلیں کہ جو اتنا مختصر ہو، یہ ایسا میک اپ کر کے نہ نکلے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے. آپ دیکھیں کتنی اچھی بات کہی وہ شخص نے، اور دیکھا جائے تو وہ اسلام ہی کی بات کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ نان مسلم تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان خواتین نے اتنا ہائے واویلا مچایا اس پر، اور اتنا شور اور غوغا اٹھایا، اور وہاں دھرنا دے کر بیٹھ گئیں کہ ہماری آزادی کو باؤنڈ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم گھر سے جیسا چاہے نکلے، ہم آزاد ہیں، ہم اپنی مرضی کی پابند ہیں، کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں سکتا. ہم تو آگ لگانے کا سامان لے کر نکلیں گے گھر سے، ہم تو پیٹرول چھڑکیں گے اور آگ بھی نہیں لگنی چاہیے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ بتائیں؟ تو اس لیے کیوں یہ پرابلمس ہوتے ہیں، کیوں یہ فتنے آج اتنے عام ہو گئے ہیں؟ اور اب تو اس کو برا سمجھا ہی نہیں جانے لگا ہے. ایک مرد اور ایک عورت کی دوستی، ایک لڑکے اور لڑکی کی دوستی، یہ بہت عام ہو گیا ہے. اور پہلے یہ نان مسلمس میں ہوا کرتا تھا، ایک کا دکا واقعات ہم سنتے تھے، اب تو مسلمانوں میں خود ہو رہا ہے. تو ایک مسلمان عورت دراصل چونکہ اس نے کلمہ پڑھی ہے اور وہ مسلمان ہے، تو اس کو بہت ساری حدود کی پابندی بھی کرنی ہے. اور یہ صرف خواتین سے بات نہیں کی جا رہی، بلکہ مردوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے. تو مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں، وہاں بیٹوں کو بھی سمجھائیں کہ نظریں نیچی رکھا کریں، کسی غیر محرم عورت پر نظر نہیں ڈالنی چاہیے، اگر نظر پڑی تو نیچے کر لینا چاہیے، اور بچوں کو شروع سے ہی سمجھا دیں کہ اگر تم پاکیزہ رہو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ساتھ ہی بھی ویسے ہی پاکیزہ ادا کرے گا، کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد، تو لہٰذا اگر ابھی سے حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بیوی یا عفت ماں بیوی عطا کرے گا، اور اسی طرح سے لڑکیوں کو بھی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اچھا زوج عطا کرے گا۔ تو لہٰذا جب عورت باہر نکلے یا لڑکیاں باہر نکلیں تو بہت سوچ سمجھ کر نکلے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی فتنے کو دعوت دینے والی تو نہیں بن رہی ہیں۔ اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول کو معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو دکھایا گیا، کچھ عورتیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں اور یعنی بہت ہی خطرناک سزا بتائی گئی، بہت طویل حدیث ہے اصل میں وہ، تو اس میں جب پوچھا گیا تو کہا کہ یہ دوسروں پر رجھتی تھی اور خود دوسروں کو رجھاتی تھی، یعنی مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی عورتیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلے تو اس طرح سے مائل کرنے یا اس طرح سے بنے، بلکہ ہم ایک پروقار حیثیت سے باہر نکلیں کہ اس کی وجہ سے پھر کوئی فتنہ پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، مگر ان لوگوں کے سامنے، ابھی دیکھیں پوری لسٹ دے دی گئی، اور یہ لسٹ کیوں دی گئی؟ اگر ایسا ہوتا کہ کسی کے بھی سامنے نہ نکلے تو کچھ لسٹ ہی نہ دی جاتی، اگر ایسا ہوتا کہ کچھ لوگوں کے سامنے نکلے کچھ لوگوں کے سامنے نہ نکلے تو پھر اسی لیے کہا گیا کہ کن کے سامنے وہ نکل سکتی ہیں۔ تو جن کے سامنے وہ نکل سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب کچھ لوگ ہوں گے جن کے سامنے وہ نہیں نکل سکتی زینت کے ساتھ، یعنی وہ نامحرم لوگ۔ اب وہ لسٹ کون سی ہے جن کے سامنے عورت نکل سکتی ہے؟ شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کے غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، اے مومنوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں بہت ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف ہم اتنا ڈسکس کریں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود بتا دیے گئے ہیں، حدود بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی بتا دی کہ کن کے سامنے وہ زینت کے ساتھ آ سکتی ہے، اور اس میں باپ، دادا، پردادا سب آ جاتے ہیں، اسی طرح سے شوہر کے بھی والد، دادا سب آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس کے لیے محرم ہوں گے، جو شوہر کے جتنے بزرگ ہوں گے اوپر اور نیچے، تو وہ سب عورت کے محرم میں ہی شامل ہوں گے، لیکن چچا کو نہیں ہم اس میں لا سکتے، باپ، دادا، پردادا، اور اسی طرح سے عورت کے خود کے والد، دادا، پردادا، اور اسی طرح سے بیٹے، پوتے، پر پوتے، اسی طرح سے بھائیوں کے بیٹے، پوتے، پر پوتے، اور اسی طرح سے بہنوں کے بیٹے، پوتے، پر پوتے، یہ سب اس میں محرم میں آ جائیں گے عورت کے۔ ہاں لیکن کزن نہیں آ سکتے۔ آپ دیکھیں کزن میں ایک دو بہنیں ہیں تو ایک بہن کا بیٹا دوسری بہن کے لیے محرم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا بھانجا ہے، لیکن وہ دونوں بہنوں کی بیٹیوں کے لیے ایک دوسرے کے بیٹے محرم نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کزن ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کو فرق سامنے رکھنا ہوگا۔ تب یہاں پر جو لسٹ بتائی گئی ہے تو وہ لسٹ اس لیے بتائی گئی ہے کہ کون محرم ہے جن کے سامنے تم آ سکتی ہو، اور کون نامحرم ہے جن کے سامنے تم نہیں آ سکتی ہو۔ ایون محرم رشتے داروں کے سامنے بھی عورت کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ پورا اپنا ستر کھول لے یا اپنی ایسی چیزیں کھول لے۔ ہاں کام کاج کے لیے اپنی آستینوں پر چڑھا سکتی ہے، اپنے پائنچے اوپر اٹھا سکتی ہے، کچھ دھونا ہے، فرشی وغیرہ دھونا ہے، یا اس طرح سے ایسا کہ کام کاج کرتے ہوئے دوپٹے کو باندھ لیا جائے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ سر پر ہی دوپٹہ اوڑھے گھر میں اپنے محرم رشتے داروں کے سامنے، لیکن جب وہ باہر نکلے گی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سامنے کچھ اور حدود و قیود کا لحاظ رکھنا ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جن کے سامنے پوری طرح عبائے میں آنا ہے، ہر چیز کور کرنی ہے، تو لباس وہ جو پہنا جاتا ہے جو ضروری ہے لباس، جو اللہ تعالیٰ نے انزلناکم لباسا یواری سوآتک، یعنی جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے لباس، سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آسمان سے، تو لباس ایک الگ چیز ہے۔ پھر آتا ہے ایک ستر۔ اب ستر ہم دیکھتے ہیں کہ ستر کا جو عورت کا ستر ہے وہ اپنے محرم رشتے داروں کے لیے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے علاوہ پورا جسم ستر ہے، یعنی اپنے محرم رشتے داروں کے سامنے وہ ستر نہیں کھول سکتی، یعنی جسم کے کسی حصے کو نہیں دکھا سکتی، لیکن وہ ایک کام کاج کرتے ہوئے اپنے آستینوں پر چڑھا لے یا پائنچے اوپر چڑھا لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ محرم رشتے داروں کے سامنے بھی وہ ستر نہیں کھولے گی۔ پھر خمار دوپٹے کے لیے آیا ہے، جو سینوں پر کور کرنا ہے، ڈالنا ہے، تو اس کے لیے خمار کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوپٹہ بھی ہونا چاہیے۔ اور دوپٹہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو دوپٹہ بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، آج کل تو لباس آ ہی نہیں رہے ہیں دوپٹے کے ساتھ، بلکہ وداؤٹ دوپٹہ آ رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں آتا ہے حجاب، جب وہ باہر نکلے گی اور کسی نامحرم کے سامنے جائے گی تو وہ حجاب استعمال کرے گی۔ تو حجاب الگ ہے، ستر الگ ہے، خمار الگ ہے، لباس الگ ہے۔ اور عورت کا ستر عورت کے سامنے، جس میں بہت سارے کچھ اختلافات بھی ہیں کہ اور کچھ مجبوری میں عورت کو یعنی کھولنا پڑے تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے عورت کا ستر عورت کے سامنے، اور اسی طرح سے مرد کا ستر مرد کے سامنے بھی سیم یہی ہے۔ لیکن مرد کی نماز بغیر کندھوں پر کپڑا ڈالے نہیں ہو سکتی، کندھے کور کرنا ضروری ہے۔ لیکن عورت کو نماز پڑھنے کے لیے پورا ستر کمپلیٹ کور کرنا ضروری ہے، یعنی چہرہ کھلا رہے گا اور ہاتھ کی ہتھیلیاں کھلی رہے گی، باقی پورا جسم اس کو کور کرنا پڑے گا۔ اور یہی اسی طرح سے وہ محرم رشتے داروں کے سامنے آ سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سر پہ دوپٹہ ہو، لیکن احترام ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں پر وہ قید بتا دی گئی کہ کس کے سامنے آنا ہے اور کس کے سامنے نہیں آنا ہے۔ پھر یہ فرق کو بھی ہم سمجھ لیں، خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں، اور جیسے کہ آپ جو لوگ پچھلی دفعہ بھی پڑھ چکے ہوں گے ہمارے ساتھ، وہ جانتے ہیں کہ الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ تو خمار ایسی چیز کو، کپڑے کو یا دوپٹے کو یا کسی بھی جس کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو کور کر لے، اور خمار یہ وہ ہوتا تھا یعنی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو خمار کا جو کانسیپٹ تھا، جب یہ احکامات نازل ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ صحیح بخاری میں کوٹ کیا گیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب یہ یعنی سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی تو انصار کے گھروں کی کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جس جو اٹھی نہ ہوں اور اپنے دوپٹے نہ نکالے ہوں، اور انہوں نے اپنے کمر پٹوں کو کھولا یا دوپٹے نکالے، اس کو کھول کر اپنے سینوں پہ ڈال لیے یا اپنے سر پر کور، اس کو کور کر لیے۔ تو یعنی خمار کا مطلب ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے تک کور کر لے، جس میں سینہ اور سر سب کور ہو جائے، تو یہ خمار ہے۔ یا پھر کم از کم اللہ جیوب ہن کا لفظ آتا ہے کہ وہ اپنے خمار ڈالے رہے اپنے سینوں پر، تو اس کا مطلب ہے کہ اسپیشلی عورت کو جو چیزوں کو چھپانا ہے اس کے لیے دوپٹہ یہاں پر اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ تو یہ دوپٹہ کس کے سامنے اوڑا جائے گا؟ محرم رشتے داروں کے سامنے اوڑا جائے گا۔ اب جب غیر محرم کے سامنے اس کو نکلنا ہے تو انشاءاللہ وہ سورہ احزاب میں حجاب کے احکامات پڑھیں گے جو سورہ احزاب میں نازل ہوئے تھے، جس میں جب گھر سے باہر نکلنا ہو عورت کو تو پھر اس وقت اس کا لباس کیسے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال دوپٹے کا رواج عام کیا گیا اور دوپٹے کو اسلامی معاشرے میں رائج کیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں جو عرب کی خواتین تھی، اگر آپ عرب کے حالات پڑھیں گے تو جو عرب کی خواتین تھی، دراصل وہ دوپٹے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ سر پر سے ایک دوپٹہ باندھتی تھی اور کان کھلے رکھ دیتی تھی، اور وہ دوپٹے کو پیچھے چوٹیوں کی شکل میں ڈال لیتی تھی گوند کر یا اس کو لپیٹ کر۔ تو پیچھے دو تین ان کے دوپٹے پڑے ہوتے تھے، یعنی اس دوپٹے کے جو ہوتے ہیں رول، اور سامنے سے پورا ان کا کھلا ہوتا تھا سینہ، کان کے بندے بھی نظر آتے تھے، گلے کا زیور بھی نظر آتا تھا، اور جو بھی عورت کی خوبصورتی ہے وہ نظر آتی تھی۔ تو جیسے آپ نے کشمیری عورتوں کو دیکھا ہوگا نا کہ پیچھے دوپٹہ ڈال لینا اور کان بھی نظر آنا آتے ہیں ان کے اور گلا بھی نظر آتا ہے، تو اس کو ختم کیا گیا کہ نہیں، دوپٹے کو اس طرح سے پیچھے نہیں ڈالنا ہے بلکہ اس کو سامنے پھیلانا ہے۔ جو چیز کور کرنی ہے دوپٹے سے اس کا مقصد بتا دیا گیا، اور پھر یہ خمار کا لفظ آیا اس کے لیے۔ پھر دوسری بات کہی گئی کہ اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلا کریں کہ جو اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ تمام ذرائع جو کہ آگے چل کر جس کی وجہ سے فتنہ پھیل سکتا ہے، اور عورت ایکچولی عورت بذات خود ایک اٹریکشن ہے چاہے وہ کیسی بھی ہو، تو جب عورت کا لفظ آتا ہے یا ذکر آتا ہے یا وہ چلتی ہے راستے سے تو ایک اٹریکشن کا باعث بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا وہ تمام چیزوں کو منع کر دیا گیا کہ جس کی وجہ سے عورت کی طرف لوگ متوجہ ہوں، تو چاہے وہ ایسا ابایا ہو کہ آپ چلیں تو وہ سب کو نظر آئے اس کی چمک دمک یا اس کا کام، یا پھر وہ پیر میں پہنے ہوئے کوئی ایسی جھنکار ہو جو کہ اگر چلیں اور پیر زمین پر پڑیں تو وہ سنے آئے اس کی آواز۔ تو پیر کو زمین پر اس طرح سے نہیں مارنا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی آواز سنائی دے، اور نہ ہی کوئی ایسی سینڈل پہننی ہے جو کہ جس کی ٹک ٹک کی وجہ سے سارے لوگ متوجہ ہو جائیں کہ اچھا کوئی خاتون جا رہی ہے اور اس کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ ایسے جوتے یا ایسی سینڈل استعمال کرے جس کی آواز نہ آتی ہو۔ تو یہ بھی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم سب کے سب مل کر توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ آگے دیکھیے، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اب یہاں پر نکاح کی بات آ رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے نکاح کر دیے جائیں، کیونکہ نکاح نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے. نکاح سے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. یہ بھی کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی. تو آپ دیکھیں کہ جب نکاح کر دیں گے تو یہ سارے جو جتنے مسائل ہیں، یہ مردوں اور عورتوں کے جو باہر نکلنے پر جو فتنے پیدا ہوتے ہیں یا بے حیائی کے جو معاملات ہیں، تو یہ کس وجہ سے ختم ہوں گے؟ نکاح کر دینے سے. اگر ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن رہے گا، شوہر اور بیوی ایک دوسرے میں مگن رہیں گے، تو باہر فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ نکاح کر دو جو تم میں سے بے نکاح ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری ہے جو گھر کے بڑے ہوں یا والدین یا جو بھی ذمہ داران ہوں، ان کی ذمہ داری جو ان کے انڈر ہیں، ان کا نکاح کر دیے جائیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر کسی کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو اس صورت میں وہ کیا کرے، روزے رکھے. یا پھر کچھ کمی بیشی پر، جیسے آپ کو معلوم ہو کہ ایک دفعہ ایک صحابی آ رہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا کہ لوہے کی انگوٹھی ہے، تو اگر وہ لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہی دے دو جو تمہارے بطور مہر کے کام میں آ جائے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں کوئی صورتیں یاد ہو تو وہ صورتیں تم یاد کروا دینا اپنی بیوی کو، یہ تمہارا مہر ہو جائے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں بچے ہوں یا تمہارے لونڈے غلام ہو چکے تو ان کی ذمہ داری بھی تم پر ہے، تو ان کے بھی نکاح کر دو. اور اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شادی کرنے سے کوئی رزق میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ شادی کرنے سے یا نکاح کرنے سے انشاءاللہ رزق میں برکت ہی ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور غنی کر دیتا ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائے انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس نکاح کے لیے کوئی سامان نہیں تو تم روزے رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کر دے گا. اور تمہارے مملکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہے کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اب یہاں پر مکاتبت کی بات آئی ہے، چونکہ اس زمانے میں ہم سب جانتے کہ غلامی جو ہوتی، تین قسم کے غلام ہوتے تھے. ایک تو وہ لوگ ہوتے تھے جو آزاد لوگ ہوتے تھے خاندانی، ان کو کسی طرح سے اغوا کر کے پکڑ لیا جاتا اور ان کو بازاروں میں بھیج دیا جاتا تھا. ایک وہ غلام ہوتے تھے جو خاندانی غلام تھے، جو جن کے آبا و اجداد بھی غلام تھے اور ہمیشہ سے وہ غلامی کی زندگی گزارتے آ رہے تھے. تیسرے وہ غلام تھے کہ جو جنگ میں آتے تھے، جنگ میں جن کو قیدی بنایا جاتا تھا، اور اگر کوئی ان کو فدیہ دے کر نہ چھڑاتا یا قیدیوں کا تبادلہ نہ ہوتا تو پھر وہ جو بچ جاتے وہ غلام بن جاتے تھے، غلام کہلاتے تھے. تو اسلام نے ان تینوں قسم کی غلامی کا خاتمہ کیا. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام ماشاءاللہ، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھے کہ وہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 غلام آزاد کیے، سیرت سے پتہ چلتا ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو غلام آزاد کردہ غلاموں کی تعداد ہے وہ 67 تھی. عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے 70 غلاموں کو آزاد کیا. حکیم بن حزام نے 100 غلاموں کو آزاد کیا. عبداللہ بن عمر نے 1000 غلاموں کو آزاد کیا. اور ایک صحابی تھے ذوالقلعہ حمیری، ان کے بارے میں آتے کہ انہوں نے 8000 غلاموں کو آزاد کیا. اور عبدالرحمن بن عوف نے 30000 غلاموں کو رہائی دلائی. آپ سوچے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیا. تو یہاں جو مکاتبت کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر غلام، جو غلام یہ چاہتا ہو، چونکہ اس کا تو یعنی وہ تو کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تو غلام نے اگر کچھ پیسے جمع کر رکھے ہو، کسی اور نے اس کو انعام دیا ہو یا اس کے مالک ہی اس کو خوش ہو کر اگر انعام دیتا ہے، تو وہ پیسے اگر وہ جمع کرتا ہے اور وہ اس کے دل میں خواہش ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، تو اگر اس کے پاس پیسے بہت کم ہوں تو وہ اپنے مالک سے ریکویسٹ کرے گا کہ میرے پاس یہ اتنے اتنے پیسے ہیں، میں مزید اور پیسے جمع کروں گا اور میں یہ پیسے آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کریے گا. تو ایک بات چیت طے ہو جائے کہ کتنے پیسوں پر وہ آزاد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کے وہ غلام ہیں، جو مالک ہیں، ان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کی مدد کرو اس معاملے میں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اتنا پیسہ نہ جمع کر سکے، تو تم اپنی طرف سے ان کو پیسہ دو اور ان کو آزاد کر دو. تو ایک لکھا پڑی ہوتی ہے، یعنی لکھنا اور گواہ بنانا ہوتا ہے، یا مالک ہی گواہ ہوتا ہے کہ غلام کی طرف سے مالک یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اتنے پیسے مجھے دینا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو پھر وہ نوکر پیسے جمع کر کے اپنے مالک کو دیتا ہے، پھر ایک دن اس کو رہائی مل جاتی ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں. تو کہا گیا کہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے جو معاہدہ کرنا ہے اس میں تم مدد کرو اپنے غلام کی تاکہ وہ آزاد ہو جائے. پھر ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا ارد الحیات الدنیا ومن یکرہوہن فان اللہ من بعد اکراہن غفور رحیم. اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر کہہ بگری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ عرب معاشرے میں ایک اور وبا عام تھی، ان کے جیسے کہ غلام تو ہوتے تھے تو غلاموں سے وہ محنت مزدوری کراتے تھے، اور پھر محنت مزدوری کر کے غلام رات میں پیسے کما کر ان کو لا کے دیتا تھا، تو یہ بھی ان کا ایک ذریعہ معاش تھا۔ اور جو ان کی لونڈیاں ہوتی تھیں تو بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ ان لونڈیوں کو مجبور کرتے تھے قحبہ گری پر، یعنی نعوذ باللہ، جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ خواتین کو اس طرح سے ہائر کیا جاتا ہے غلط کام کے لیے، تو اس کے لیے آپ سوچیں کہ قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا یہاں پر کہ جو اس طرح کی لونڈیاں جن کو قحبہ گری پر مجبور کیا گیا ہو، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی تو تم ان پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو کچھ جو کمائی تھی جن کو منع کیا، تو آپ نے خاص طور سے منع کیا تھا کہ لونڈی کی کمائی جو غلط طریقے سے آتی ہے وہ حرام ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ تو اس زمانے میں بھی کسی کے پاس کچھ لونڈیاں تھیں اور وہ مجبور کرتا تھا ان کو کہ وہ اس طرح کے کام کرے، یعنی فحاشی کے کام کرے اور وہ پیسے کما کر اپنے مالک کو دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آیتیں نازل فرما دی، اور اس میں بہت ساری کچھ خواتین جو تھی جو لونڈیاں تھیں وہ مسلمان ہو گئی تھی، ماشاء اللہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو خود کرنا چاہے تو ان کو اجازت دے دی جائے، نہیں، ہم سب جانتے کہ اسلام تو اس طرح کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے جو بے حیائی کی طرف یا زنا کی طرف جاتے ہوں، تو کسی بھی قسم کا زنا، اسی لیے نکاح متا کو حرام قرار دیا گیا، نکاح حلالہ کو حرام قرار دیا گیا۔ اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ خواتین ایسی جو خراب ہوتی تھیں وہ اپنے گھروں پر جھنڈے لگا دیتی تھیں کہ کوئی بھی مرد یہاں پر آ سکتا ہے، تو ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا الحمدللہ، اسلام نے ان سب کو ختم کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرما دی کہ جو لونڈیاں ہیں ٹھیک ہے وہ تمہاری دسترس میں ہیں، لیکن تم ان کو مجبور نہیں کر سکتے اس طرح سے برے کام پر، یہ بے حیائی پر ان کو مجبور نہ کرو۔ ایک تو آپ دیکھیں غلاموں کا خیال رکھا گیا، اور ایک دور یہ آیا کہ اسلام سے غلامی کا خاتمہ ہی ہو گیا الحمدللہ، یعنی یہ زمانے جاہلیت سے چلتا آ رہا تھا غلاموں کو، یعنی انسانوں کو غلام بنانا، اور اسلام نے اس غلامی کا خاتمہ کروایا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو تاریخی جملہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ بہت جگہ لکھا ہوا ہے، کچھ ممالک نے اس کو اپنے ایوان میں لگا رکھا ہے کہ تمہاری ماؤں نے تو تمہیں آزاد پیدا کیا تھا، یہ تمہیں کس نے غلام بنا لیا؟ تو انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو آپ غلام نہیں بنا سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس زمانے کی غلامی کا۔ آج جو ہمارے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں یہ بالکل الگ ہے، یہ نوکر چاکر غلاموں میں نہیں آئیں گے۔ غلام کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ہی نہیں، اس کی نہ کوئی خواہشات ہے، نہ اس کا کوئی مرضی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں تھا۔ جس طرح سے جانور ہوا کرتے تھے، آپ کو اس سے اندازہ لگائیے نا کہ جیسے جانوروں کی منڈیاں اور بازار لگتے تھے، جانور بکنے کے لیے آتے تھے، اسی طرح سے غلاموں کے بھی بازار لگتے تھے، غلاموں کی منڈیاں ہوتی تھیں اور لوگ جا کر خریدتے تھے غلام۔ تو آپ سوچے کہ انسان کی کتنی کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اسلام نے اس کو کتنا اونچا درجہ دیا کہ غلامی کا خاتمہ کیا۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کو تاریخ جملہ کہ تمہاری ماؤں نے تمہیں آزاد پیدا کیا تھا، یہ تمہیں کس نے اپنا غلام بنا لیا؟ تو بہرحال ہمارے دین کی جو بھی باتیں ہیں اس کو جتنا ڈسکس کرے کم ہے، کہ ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے دین اسلام کا ہم کو فالوور بنایا، اور اللہ کا شکر کہ اس نے ہم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 34، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیت تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اب تقریباً تمام ہی مفسرین نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا چیزیں نازل کی۔ آیت مبینات کا لفظ آیا ہے کہ کھلی کھلی واضح آیت اس میں پیش کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مثالیں بھی دے دی ہیں جو تم سے پہلے قومیں گزری ہیں، یہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ تو یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے کتاب نازل کی۔ جتنے جو صحیح ہسٹری کے واقعات ہیں جب سے دنیا بنی ہے، ہمیں قرآن ہی اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ یعنی سب سے مین اور سب سے اوتھینٹک سورس اگر کوئی ہو سکتا ہے تاریخ کو جاننے کا تو وہ قرآن ہے۔ پھر انبیاء کے واقعات ہیں اس میں، قوموں کے واقعات ہیں، قوموں کے عروج و زوال کے واقعات ہیں، قوموں کی معذولی کا ذکر ہے، وہ قوموں کا ذکر ہے جن کے بڑے بڑے بادشاہ تھے اور جنہوں نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا، پھر وہ کس طرح سے غرق ہوئے اور کس طرح سے ان پر عذاب آیا، ان سب کے یہ سب واقعات ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں کیا سکھاتے ہیں، کیا سبق دیتے ہیں؟ اور اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پڑھنے کا مقصد ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے، یہ نہیں بس رٹے رٹائے جملے خوب پڑھ لیے اور ختم، کہ ہم نے 10 قرآن ختم کر لیے، ہم نے 5 قرآن ختم کر لیے، نہیں، بلکہ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ کہ آپ عبرت حاصل کریں، آپ اسے نصیحت لیں۔ اور متقین ہی لے سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو بھی کوالٹیز بتائی گئی وہ متقین کے لیے بتائی گئی ہے کہ جو تقوی والے ہیں, تو تقوی والے ہی اس نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس قرآن سے. تو اب میں اور آپ دیکھیں کہ کیا ہمارا شمار تقوی والوں میں ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. کیا میں اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں, اس کی آیات پر, اس کی مثالوں پر, اور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں عبرتناک واقعات جو ہمیں بتائے ہیں اس سے ہم کیا عبرت حاصل کرتے ہیں؟ اگر الحمدللہ ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ جو قرآن پڑھنے کا مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا شمار متقین میں ہوگا. تو متقی کوئی ظاہری پرسنالٹی والا شخص نہیں ہوتا, یہ کوئی ظاہری اس کی ایسا کچھ لباس ہو یا اس کی کوئی اسپیشل کوئی شیپ ہو, نہیں, بلکہ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اس عذاب سے ڈر کر وہ گناہوں سے واپس پلٹ آتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آ جاتا ہے. تو یہ متقی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اس کی محبت میں کوئی نافرمانی کے کام نہیں کرنا چاہتا, یہ تقوی ہے. تو بہرحال اس میں پہلے کے لوگوں کے واقعات بھی ہیں. اب آگے جو آیت آ رہی ہے یہ قرآن کریم کی بہت خوبصورت آیتوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اہم ترین بھی ہے آیت اور یہ مشکل ترین بھی ہے آیت, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال دی ہے اور اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھاتا ہے. ہم اس کو اتنا ہی دیکھیں گے جتنا یہ احادیث میں ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے. احادیث کی روشنی میں اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور جو بڑے بڑے علماء کرام جیسے کہ امام ابن القیم جوزی ہے, امام ابن تیمیہ ہیں, ان لوگوں نے اس کو کس طرح سے سمجھایا ہے, کچھ کوٹیشن ان کے بھی ہم لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس کو صحیح سے سمجھنے والا اور سمجھانے والا بنائے انشاءاللہ. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور ألا نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو, چراغ ایک فانوس میں ہو, فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا, اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی, جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو لگے نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں, اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے, وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے, اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. سبحان اللہ. یہاں پر ہمارے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی ہے. ایک اور ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں, تفسیر السعدی کا ترجمہ. اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا, مثال اس کے نور کی مانند روشنی کے, یعنی ایک تاک کے ہے, اس تاک میں ایک چراغ ہے اور وہ چراغ شیشے کی, یعنی ایک لیمپ, یعنی قندیل میں ہے. وہ شیشہ گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا, جلایا جاتا ہے وہ چراغ ایک درخت سے جو مبارک ہے زیتون کا, نہیں ہے وہ مشرقی اور نہ مغربی, قریب ہے کہ تیل اس زیتون کا خود بخود ہی روشن ہو جائے اگرچہ نہ لگے اسے آگ. نور پر نور ہے, ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے, اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال لوگوں کے لیے, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر اس میں تفسیر السعدی کا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال کس طرح سے لی ہے, اس کو کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے. پھر انشاءاللہ ہم آگے دوسرے بھی کوٹیشن دیکھیں گے. یہاں پر وہ کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے, یعنی حسی اور مانوی اعتبار سے آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے, اس کا حجاب نور ہے, اور اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے مبارک کے انوار و جلال کی وجہ سے حد نگاہ تک تمام مخلوق کو جلا کر رکھ دے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, اس پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر وہ باقی رہ گیا تو مجھے دیکھ سکے گا. جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا, یعنی کسی نگاہوں میں وہ بصارت ہے ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ سکے. تو حسی اور مانوی اعتبار سے جتنا بھی جو نور ہے, جو روشنی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ کی ذات سے ہے. تو اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی پردہ ہٹا دے تو تمام مخلوق کو جلا کر رکھ دیں، اس کے نور سے عرش، کرسی، سورج، چاند اور جنت منور ہیں۔ اسی طرح مانوی نور کا منبع بھی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اگر ہم اس کو مانوی اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا نور۔ اس کی کتاب نور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر قرآن کا نام خود نور کہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف نور نازل کیا، اور ایون تورات کو بھی نور کہا گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کی کتاب نور ہے، اس کی شریعت نور ہے، ایمان نور ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو معرفت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننا، وہ نور ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہوتا تو گمراہیوں کے اندھیرے ہر طرف چھا جاتے، لہٰذا ہر وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ کا نور نہیں وہ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ مثلا نور ہی اس کے نور کی مثال، یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے ماشاءاللہ۔ یعنی یہ مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ مثال کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا نور جب مومن بندے کے دل میں پڑتا ہے، جب وہ ایمان کو حاصل کر لیتا ہے اور قرآن کو بھی حاصل کر لیتا ہے، وہ قرآن کو بھی محفوظ کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا پڑھاتا ہے، تو یہ بھی نور ہے۔ تو اس کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے، اور اس کو ایک طاق کی مانی کہا گیا ہے۔ طاق آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں، آپ کو اگر یاد ہوگا تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک چیز لٹکی ہوتی تھی اوپر سے طاق کی مانند، اور اس میں چراغ رکھتے تھے تاکہ پورے گھر میں روشنی پھیلے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہم لائٹ کہاں لگاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہوتا تو گمراہیوں کے اندھیرے ہر طرف چھا جاتے، اور اس کے نور کی مثال، یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں، وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اوپر یعنی ہم جب لائٹ لگاتے ہیں اپنے گھروں میں بھی، تو چھتوں پر لائٹ ہوتی ہے، تو وہ چھت پر لائٹ کی وجہ سے کہتے ہیں وہ روشنی سب طرف پھیلتی ہے۔ تو مومن کے دل میں جب وہ نور آتا ہے، یعنی ایمان کا نور اور اس کی کتاب کا نور، تو کیا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ ایک فیہا مصباح، ایک چراغ کی مانند ہے جس میں چراغ ہو، کیونکہ جو طاق ہوتا ہے چراغ کی روشنی کو جمع کر دیتا ہے اور اسے بکھرنے نہیں دیتا۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو اوپر رکھتے ہیں تو روشنی پھیلتی ہے، اور یعنی ایسی پھیلتی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک ہی جگہ کو روشن کر دے، بلکہ پورے طرف وہ جاتی ہے۔ چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا ہوا ہو اور وہ فانوس اپنی صفائی اور خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگے کہ گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ۔ جب آپ چراغ کے اوپر آپ لیمپ رکھ دیتے ہیں گلاس کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، روشنی بے ترتیبی سے نہیں پھیلتی، بلکہ اس میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ گویا کہ وہ چمکتا ہوا تارہ ہو، ریفلیکٹ ہوتا ہو۔ اور کیسے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، آپ اس کی مثال، چونکہ ہم خواتین ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی جو آپ کا کوئی ایسا لباس ہے جس میں چھوٹے چھوٹے شیشے ٹکے ہوتے ہیں، جب کام بنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھو گا اکثر جو چنری کا لباس ہوتا ہے تو اس میں وہ شیشے لگے ہوئے آتے ہیں، دھاگوں میں وہ شیشوں کا کام بنا ہوتا ہے کہ وہ شیشے لگا دیے جاتے ہیں، گول گول ٹکلیاں ہوتی ہیں، اور وہ شیشے، اب کبھی ایسا ہو کہ کبھی آپ اپنے گھر میں کھڑکی کی جانب بیٹھے ہوں اور وہاں سے دھوپ آ رہی ہو، جب وہ دھوپ کی کرنیں آپ کے اس کپڑوں کے شیشے پر یا ٹکلیوں پر پڑتی ہے، جو چمکدار ٹکلیاں ہوتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، ریفلیکشن ہوتا ہے، یعنی ایک کرنیں پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی اور آپ دیوار پر دیکھتے ہوں گے کہ دیوار پر سب طرف وہ ٹکلیوں کے وہ نظر آتے ہیں، روشنی کے اس طرح سے سائے نظر آتے ہیں۔ تو یہ نورن علی نور، کہ جب مومن کے دل میں وہ ایمان کی اور قرآن کی روشنی پہنچتی ہے، تو پھر وہ مومن کا دل اس طرح سے نیکیوں کا منبع بن جاتا ہے، نیکیوں کا گڑھ بن جاتا ہے، کہ وہ روشنی اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ اور دوسروں تک بھی پھیلاتا رہتا ہے۔ اس کی نیکی اس قدر ہر طرف پھیل جاتی ہے کہ وہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، اور وہ کوئی خیر کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ نور، جب وہ ایمان کا نور حاصل کرتا ہے، جب وہ قرآن کا نور حاصل کرتا ہے، تو اس خیر کو وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، یا اس کی ذات، اس کا کردار اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے اس نور کی وجہ سے اتنی خوبصورت بن جاتی ہے، اس کا اخلاق، اس کا آداب، اس کا رویہ، اس کی عاجزی، اس کی ایمانداری، اس کی عبادات، اس کے معاملات، وہ اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں اس نور کی وجہ سے کہ اس کا ریفلیکشن دوسروں پر بھی پڑتا ہے، یا دوسرے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کیسا ہے، ایسا پھر وہ مومن ایسا ہو جاتا ہے گویا چمکتا ہوا تارہ، یعنی جو موتی ہے جو چمک رہا ہو، جس کی شائننگ ہر طرف نظر کو خیرا کر رہی ہو ماشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ ایسا ہے کہ جب وہ جلایا جاتا ہے تو ایسے چراغ سے، ایسے تیل سے جلایا جاتا ہے وہ چراغ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ چراغ کو جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر تیل کے چراغ تو نہیں جلے گا نا، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، بلکہ کچھ عرصے پہلے تک، 10 سال پہلے تک بھی میرے خیال سے ہمارے گھروں میں چراغ ہوتے تھے نا، جب تک کہ اتنے سارے یہ جو الیکٹرک کے جو چارجیبل بیٹری والے لائٹ ہے اتنے عام نہیں ہوئے تھے، ہر جگہ اویلیبل نہیں تھے، تو 10-15 سال پہلے تک بھی انڈیا پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بجلی چلی جاتی تو چراغ ہوا کرتے تھے اور چراغ میں تیل ڈالا جاتا تھا. تو یہاں پر اس تیل کی بات کی گئی کہ وہ تیل کیسا ہے، زیتون کی درخت کا، اور زیتون کا درخت سب سے بیسٹ ہے، یعنی زیتون سارے پھلوں میں زیتون کا تیل سب سے بیسٹ ہوتا ہے، جو کھانے کے بھی استعمال میں آتا ہے اور بہت سارے فائدے بھی ہیں اس میں. تو جو شرقی ہے نا غربی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ زیتون کے درخت ایسی جگہ پر ہوں، ایسے علاقے میں ہوں کہ یا تو سورج جب نکلتا ہے تب اس کی دھوپ پڑتی ہے ان کے اوپر یا روشنی پڑتی ہے، یا جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو تب اس کی روشنی پڑتی ہے ان پر، تو وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. وہ ویسے والے جو زیتون کے درخت ہوتے ہیں جن کے اوپر سورج کی روشنی کوئی ایک وقت میں پڑتی ہے، تو ویسا تیل اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ اتنا اجالا نہیں دیتا یا اتنے اچھے سے نہیں جلتا یا اتنا دیر پا نہیں ہوتا. لیکن ایسا درخت زیتون کا جو کہ جس پر دن بھر سورج کی روشنی پڑ رہی ہو، تو وہ تیل بالکل ہی مختلف ہوتا ہے کہ یعنی وہ فقط مشرق کی جانب نہیں کہ دن کے آخری حصے میں اس کو سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو، اور نہ ہی وہ مغربی جانب کے دن کے پہلے حصے میں اس کو سورج کی روشنی حاصل نہ ہوتی ہو، بلکہ وہ ایسا درخت ہے درمیان میں اگا ہوا ہے. جیسے کہ ملک شام کا زیتون، سیریا کا جو زیتون ہے وہ سب سے بیسٹ کہلاتا ہے، جسے صبح اور شام سورج کی روشنی حاصل ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ نہایت ہی قیمتی اور عمدہ ہوتا ہے. اس کا تیل انتہائی صاف ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یکاد زیتوہا، قریب ہے کہ اس کا تیل یعنی انتہائی صاف ہونے کی وجہ سے، یدیع ولو لم تمسسہ نار، آپ ہی آپ روشنی دینے لگے اگرچہ آگ اسے نہ چھوئے. سبحان اللہ. اور جب آگ چھوئے گی تو کیا ہوگا، اور زیادہ روشنی ہو جائے گی. تو نور علی نور، روشنی پر روشنی، یعنی آگ کی روشنی اور زیتون کے تیل کی روشنی، دونوں چیزیں، کیونکہ زیتون کا تیل بذات خود بہت اچھا ہوتا ہے، ایک روشنی سی ہوتی ہے اس میں. تو یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اسے مومن کے حال سے تشبیہ دی گئی ہے اصل میں، کہ مومن کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کا قلب اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فطرت جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے وہ زیتون کے پاک صاف تیل کی مانند ہے، بس اس کی فطرت ان تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. جب اس کے پاس علم اور ایمان پہنچتا ہے تو یہ نور اس کے قلب میں روشن ہو جاتا ہے، اس کے دل میں روشن ہو جاتا ہے، جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے. پھر مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا قلب برے ارادوں سے اور جو فہم کی خرابی ہو سکتی ہے، سمجھ کی خرابی ہوتی ہے، اس سے پاک ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس کا ذہن پاک ہو جاتا ہے. جب قلب میں یہ ایمان جاگزی ہو جاتا ہے، اندر تک چلا جاتا ہے قلب میں یہ ایمان، دل میں، تو تمام قدرتوں سے پاک ہونے کی وجہ سے وہ نور جگمگا اٹھتا ہے، اور قلب کی صفائی موتی کی طرح چمکتے ہوئے فانوس کی مانند ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کا یہ جو نور جب دل میں آتا ہے، جو نور فطرت ہے، نور ایمان، نور علم اور معرفت کی صفائی، تمام اسباب جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ قلب میں روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور چونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور ہر کسی میں اس نور کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس نے فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کی چاہتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ خود سوچ لیں کہ میں اور آپ یہاں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال پیش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور، اس کی کتاب کا نور دراصل دیکھا جائے تو، اس کی شریعت کا نور، اس کے معرفت کا نور جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے دل میں عطا کیا ہے، اور رسولوں کو بھی عطا کیا. تو یہ سب چیزیں مل کر کیا ہوتا ہے، ایک نیکی پر نیکی اور روشنی پر روشنی کے سامان بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیے سے دیا جلتا چلا جاتا ہے اور پھر ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے. تو اب میں اور آپ غور کریں کہ کیا یہ نور ہمارے دلوں میں جاگزی ہوا ہے، کیا وہ نور فطرت اور شریعت کا نور، کتاب کا نور، ایمان کا نور ہمارے دلوں میں جمع ہوا ہے. کیونکہ اس کی نشانی کیا ہوگی کہ ہمارے دلوں سے قدرتیں پاک ہو جائے گی، اور قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا چیز اس دن فائدہ دے گی، قیامت کے دن، کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے لیکن وہ جو قلب سلیم لے کر آیا ہو. تو یہ قلب سلیم کیا ہے، کسے کہتے ہیں قلب سلیم؟ سلامت دل، پاک دل، ہر قسم کے کھوٹ کپٹ سے پاک، ہر قسم کی بے ایمانی سے پاک، ہر قسم کے جلن حسد سے اور غل سے پاک دل، ہر جو دل کی جتنی بیماری ہے اس سے پاک دل، جس دل کے اندر دوسروں کے لیے جگہ ہو. تو یہ نور جب جمع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا نور جمع ہو جائے جس دل میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ روشنی پر روشنی بڑھنے کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، پھر وہ روشنی کو اپنی حد تک محدود نہیں رکھتا انسان اس وہ مومن، بلکہ وہ کیا کرتا ہے اس روشنی کو دوسروں کی بھی روشنی کے ذریعے بنتا چلا جاتا ہے، دوسروں کے بھی وہ اندھیرے دور کرتا ہے، جہالت کے، لا علمی کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، وہ سب دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ نور پھیلتا جائے گا تو کتنی روشنی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب لے کر آئے، آپ کو یہ کتاب عطا کی گئی، اس کتاب کے علم سے، اس کے نور سے اپنے دل کو منور کریں۔ اللہ کے رسول جو شریعت لے کر آئے، جو احکامات ہیں ہمارے دین کے، جو قانون ہیں، اس قانون کو ہم اپنائیں، اس شریعت کو ہم اپنائیں، اس پر ہم اپنے ماتھے پر بل نہ ڈالیں، اس قانون کو خوشی خوشی لیں شریعت کو، یہ نور ہمارے، یہ چیز ہمارے اندر نور پیدا کر دے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اسماء، ان سب کو ہم دیکھیں اور اس کے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ، اس کی جو حیبت، اس کی قدرت، اس کا جلال ہمارے اندر وہ جاگزی ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر سکیں۔ پھر تو بہرحال یہ ایک تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن القیم نے جو اس کے بارے میں لکھا ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے تعلق سے جو تفاسیر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تفاسیر ہم کو ملتی ہیں یہ آیت سے، یعنی ہسٹوریکل فینومینا ہے یہ کہ پیجز پر پیجز لکھے گئے ہیں یہ والی آیت پر، ہر مفسر نے اور ہر ایک نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ماشاءاللہ، آپ سوچے کتنی امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ کلاسیکل تفسیر ہمیں ملتی ہے ابن القیم کی، اللہ نور السماوات والارض، یہ ہم دوسرا اب دیکھ رہے ہیں کوٹیشن کہ پرائمری انٹرپریٹیشن جو اس کا ہے کہ پہلا انہوں نے بتایا کہ اللہ ہی ذریعہ ہے ہدایت کا، زمین اور آسمان میں جتنے بھی جو ہدایت کا سورس ہو سکتے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نور کو ایک سمبول، ایک نشانی کے طور پر بتایا گیا ہے، یہ ہدایت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نور کہا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تو قرآن نور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا گیا، کہ سراجا منیرا کہا گیا آپ کو، ہے نا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ظلمات سے، اندھیروں سے نکالتا ہے، یعنی شرک کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اسلام کی طرف۔ تو اسلام کو بھی کیا کہا گیا، نور کہا گیا۔ تو تمام ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہد اللہ نور ہی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے۔ ایک تو یہ اس کا پہلا، یعنی پہلا انٹرپریٹیشن یہ ہوا جو امام القیم نے کہا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سب روشنی ہے، نور، فزیکل نور، یعنی ہمارا دیکھنا، سورج کی روشنی، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے تخلیق کیا، جو لائٹ کو تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورج کو بھی کیا کہا گیا کہ سراج منیرا، سوری، قمر کہا گیا اور نور کہا گیا ہے لائٹ کو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ چاند اور سورج یہ بھی روشنی ہے۔ تو ایک تو جو فزیکل روشنی ہے وہ بھی کس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ روشنی نہ پیدا کرتا تو ہم دیکھ نہ سکتے تھے، ہے نا، کیونکہ روشنی کا مطلب ہی کیا ہے، کسی چیز کو دیکھنا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے فزیکل لائٹ نہ پیدا کی ہوتی تو ہم نہیں دیکھ سکتے تھے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ تو یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تیسرا اس کا جو معنی بتایا گیا کہ اللہ ہی نور ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث سے ہم کو یہ بات بتائی ہے۔ ہم ڈیپلی اس کی تفسیر میں نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ الزمر کی آیت میں آتا ہے کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین تیرے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں جو تہجد میں دعا پڑھتے تھے کہ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ تعریف ہے اس رب کے لیے، یا تعریف ہے رب تیرے لیے، کہ تو ہی نور ہے زمین اور آسمان کا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالی لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، کہ اللہ تعالی اس کو نہ، ہم سب جانتے کہ نہ اس کو نیند ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ اونگتا ہے، یعنی وہ روشنی ہے۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حجاب و نور، اللہ تعالی کا حجاب ہی نور ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر خواتین کو یہ بات غور سے سننا چاہیے کہ ابھی ہم سورہ احزاب میں پڑھیں گے، حجاب کا لفظ آئے گا۔ ابھی یہاں خمار کا لفظ آیا تھا ہمارے لیے، اب یہاں حجاب کا لفظ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنے لیے استعمال کیا، جو لفظ کہ حجاب و نور، اس کا حجاب بھی نور ہے، اور وہی چیز خواتین کے لیے استعمال کی ہے، حجاب خواتین کو کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حجاب ڈارک نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، بلکہ لائٹ ہے، نور ہے، اور وہ نور اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یا قیامت کے دن وہ طاقت عطا کرے گا جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ تو جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حجاب، یعنی اٹسلف، اس کا حجاب نور ہے۔ کشفتل ان جب پوچھا گیا تو جب آپ نے بتایا کہ حجاب النور کشفت الاشرقت سبحات وجہی من تلیہ بسر من خلقہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب میں ہے کیونکہ کوئی سامنا نہیں کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکے تھے، بلکہ وہ پہاڑ تک جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تھی، اور تجلی کہا جاتا ہے کہ بس یہ ایک لمحہ، تو وہ پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. پھر اللہ کے رسول فرماتے کہ ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، ان اللہ نور، اللہ تعالیٰ نور ہے. جو اس کی مطلب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ معراج کے موقع پر گئے تھے تو حل رائیتو کا ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ آپ نے جواب میں شرط میں کہ نور ان ارا، نور تھا جو میں نے دیکھا تھا، اور میں کیسے دیکھ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کو جو کہ نور تھا بیچ میں. حجاب النور، اس کا حجاب بھی نور ہے، تو آپ نے حجاب دیکھا تھا، یہ حجاب نور تھا. پھر مثلا نور ہی اس کی مثال دی گئی کہ قرآن کی روشنی، اللہ کی روشنی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسالت کی روشنی، یہ سب چیزیں مل گئیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایمان کی روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل میں ڈال دی ہے. تو اللہ کے نور کی مثال اللہ تعالیٰ نے روشنی سے دی ہے جو مومن کے دل میں ہے. کمشکات دیوار میں محراب بنے ہوتے ہیں تو اس کو مشکات کہا جاتا ہے. پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ محراب بنے ہوتے تھے اور اس میں چراغ رکھا جاتا تھا. تو اس محراب میں ایک کینڈل ہے، چراغ ہے، اور وہ کینڈل یا چراغ جو فانوس شیشے کا لیمپ، اس پر گلاس لگا ہو، اور گلاس یعنی جب وہ لیمپ بند کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چمک اٹھتا ہے. الزجاجہ کرسٹل کوکبن دریون، یعنی پھر وہ جب گلاس آپ اس پر رکھتے ہیں تو اس میں ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور روشنی اس طرح سے بھڑکتی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے جو دیا ہے، جو دیے کی لو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک اسپیشل اس پہ رہتی ہے، فلیم پہ رہتی ہے، اور پھر وہ روشنی دیتی ہے سب طرف، اور وہ نظروں کو تکلیف بھی نہیں دیتی ہے. تو جب وہ لیمپ لگ جاتے تو کیا ہوتا ہے، اور خوبصورت ہو جاتا ہے، اور لیمپ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ روشنی نظر بھی آتی ہے ماشاء اللہ. پھر آئل کہاں سے آتا ہے، مبارک درخت زیتون کے درخت سے آتا ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی وہ خالص تیل ہے، اور اس کو آگ اگر نہ بھی چھوئے تو بھی وہ جل اٹھتا ہے. تو بس یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے دل میں ڈالتا ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ محراب سینہ ہے مومن کا، اور گلاس مومن کا قلب ہے، یعنی سینے میں ہمارے دل ہے نا، اور مصباح دراصل یہ جو ایمان کی روشنی ہے وہ مومن کے دل میں جاتی ہے، اور پھر وہ گلاس اس کو کیا کرتا ہے، گلاس سی تھرو ہے، تو مومن کا دل بھی صاف و شفاف ہوتا ہے. جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، جو عمل ہوتا ہے مومن کا وہی اس کے دل میں بھی ہوتا ہے. مومن منافق نہیں ہوتا، اسٹریٹ ہوتا ہے، دو رخا نہیں ہوتا، دو چہرے نہیں ہوتے اس کے، اور اس کا دل گلاس کی طرح ہے، صاف و شفاف، یعنی ایکٹ ایز اے ڈیل، جو ایکٹ کرتا ہے اور جو ڈیل کرتا ہے وہی اس کے معاملات ہوتے ہیں، دل میں کچھ اور چھپاوا نہیں ہوتا ہے. اور گلاس بہت ہی نازک ہوتا ہے یا بہت مضبوط ہوتا ہے، تو دل بہت نرم ہوتا ہے اور کچھ دل بہت سخت ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پیچھے پڑھا تھا ہم نے کہ کچھ لوگوں کے دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کے دل اللہ کے یعنی دل کو تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک گلاس کی طرح ہوتے ہیں، آنیہ کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. تو لیمپ دراصل مومن کا دل ہے، تو اس کے دل میں ایمان کو مضبوط کرتا ہے. اور مبارک درخت سے وہ زیتون جو تیل ہے وہ مبارک درخت کا ہے، وہ اس کو اور لو دیتا رہتا ہے، اور اس کو مزید ہمت فراہم کرتا ہے، اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بہت ہی خالص آئل وہ فراہم کرتا ہے، مزید مضبوط کرتا ہے. اتنا خالص تیل ہے کہ آگ سے روشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود ہی جل اٹھتا ہے. جب یہ خالص تیل مومن کے دل تک پہنچتا ہوتا ہے تو نور علی نور کے سامن ہو جاتے ہیں، یعنی ڈبل لائٹ. تو قرآن کی روشنی اور ساتھ میں ایمان کی روشنی جو مومن کے دل میں ہوتی ہے. تو یعنی فطرت نے جو چیز انسان کے دل میں رکھتی ہے، جب وہ فطرت مل جاتی ہے ایک دوسرے سے، تو نور علی نور، روشنی پر روشنی کے سامنے ہو جاتے ہیں. پھر یہی وہ توفیق ہوتی ہے مومن کو جو اللہ کی طرف سے اس کو ملتی ہے، کہ وہ ایک نیک کام کے بعد دوسرا نیک کام کرتا چلا جاتا ہے. تو اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ نور، اس کی فطرت کا نور، اس کی شریعت کا نور، اس کی کتاب کا نور، اور اس کے رسول کی لائے ہوئی کتاب کا نور ہمارے دل میں اترا ہے نہیں اترا ہے، یا ہمارے دل میں محفوظ ہے یا نہیں ہے، اور اس نور کو ہم اور مزید روشنی فراہم کر رہے نہیں کریں، کیونکہ اگر ہم اس روشنی کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں، اور اس روشنی کو ہم کیسے قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ تیل ختم ہو جائے گا تو روشنی بجھ جائے گی. تو جب جتنا ہمارا جو نیک عمل ہوگا، اس کتاب کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے اس ایمان کو اور مزید تقویت ملتی جائے گی. اس کتاب کے مطابق جب ہم عمل کریں گے، اس تیل کو اور مزید لو ملتی رہے گی، اس کو اور مزید تقویت ملتی رہے گی، اور وہ جلتا رہے گا ماشاءاللہ، اس کو اور مزید مضبوطی نصیب ہوگی. تو ہم اپنے اس نور کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ پھر جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے نور قریب ہوں گے تو یہ بھی اللہ کا نور ہے، اصل میں کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، پھر اللہ کے رسول کی جو لائی ہوئی شریعت ہے وہ بھی نور ہے، تو ہم اس شریعت کو فالو کریں گے تو ہمارے نور میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے اس کی طرف اپنے نور کی رہنمائی کرتا ہے. ہر ایک کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی، ہر ایک کو یہ نیکی کی توفیق نہیں ملتی، ہر ایک کو یہ نور نہیں ملتا. تو میں اور آپ غور کریں اس رمضان میں خاص طور سے کہ یہ جو لائٹ ہمارے دل میں آئی ہے، یہ جو نور ہمارے دل میں ہے، ہم اس کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں کہ ہم اس کو پورے سال بھر قائم رکھیں گے، ان نیکیوں کو جو ہم رمضان میں کر رہے ہیں. اگر سمجھے کہ ہم صرف رمضان میں نیکی کرتے ہیں اور رمضان کے بعد نہیں کرتے، تو مطلب وہ نور کیا ہوا، بج گیا، چلا گیا. تو اس نور کو زندہ رکھنے کے لیے، اس نور کو باقی رکھنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، اللہ کی شریعت سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، اللہ کی کتاب سے ہم کو جوڑنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہ بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکاۃ سے غافل نہیں کر دیتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ سب اس لیے کرتے ہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ اس لیے کرتے تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر ان گھروں کا ذکر آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو، اپنے ذکر کو بلند کرنے کی توفیق دی ہے، اور وہاں صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں لوگ اس کا ذکر، اس کی تسبیح کرتے ہوئے. اور یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی خصوصیت بتا دی گئی کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. اور سالم بن عبداللہ کہتے ہیں، جو کہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے اور فقہاء سبا میں مشہور تھے، وہ کہتے کہ ہم نے صحابہ اکرام کو بازار میں دیکھا، یعنی یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے. تو وہ کہتے کہ میں نے بازار میں کچھ لوگوں کو دیکھا، صحابہ کو، کہ جیسے ہی اذان ہوتی وہ اپنی دکانیں بند کرتے اور چلے جاتے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ آیت ان صحابہ کے لیے ہے کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر سعودی عرب میں جو سسٹم ہے، کتنا اچھا سسٹم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ واقعی میں ہم ایک ایسے ملک میں رہے جہاں پر اذانوں کے وقت دکانیں بند ہو جاتی ہیں ماشاء اللہ. یعنی آپ کو نہیں بھی، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو نماز نہیں بھی پڑھنی تو ان کو دکان بند کرنی پڑے گی. اچھا، جو بند کرنے والے ہیں، جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں. اب جو خریدنے والے ہیں، جو ہو سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے اور خریدی کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ دکانیں بند ہو گئی تو وہ خرید بھی نہیں سکتے. تو نہ خریدنے والا خرید سکتا ہے، نہ بیچنے والا بیچ سکتا ہے. ماشاء اللہ کتنا اچھا نظام اور کتنا اچھا سسٹم ہے ماشاء اللہ. یہ سسٹم تو ہر جگہ ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کنٹری میں ہمیں رکھا. تو ان کو خرید و فروخت، تجارت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. وہ ڈرتے رہتے کہ جس دن دل اور دیدے پتھرا جائیں گے، دل الٹ پلٹ جائیں گے اور دیدے پتھرا جائیں گے. اور وہ یہ سب کام اس لیے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے. تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، کون سے گھر ہو سکتے ہیں وہ؟ سب سے پہلے تو کون سے گھر بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. پھر وہ گھر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہو، چاہے وہ مدارس ہوں، کوئی انسٹیٹیوشنز ہوں، کوئی گھر ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہو، وہ سب اس میں شامل ہیں. ویسے تو مفسرین کہتے ہیں کہ اسپیشلسٹ سے مسجدیں مراد ہیں، اور پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز مسجدیں ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور سب سے ناپسندیدہ چیز بازار ہے. اور بازار کیوں پسند ہے؟ کیونکہ وہاں دھوکہ دہی اور دنیا داری کی بات ہوتی ہے، اس وجہ سے ناپسند ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بازار نہ ہوں گے تو پھر ہم خرید و فروخت کہاں سے کریں گے اور کھائیں گے پئیں گے کیا. تو جو تاجر ہے، جو ایماندار ہوتا ہے، تو وہ بھی کل قیامت کے دن جنت میں ہوگا اپنی ایمانداری کی وجہ سے. تو لہٰذا اس کی بھی بہت فضیلت آئی ہے. یہ نہیں کہ اب ہم جو ہے کاروبار چھوڑ دیں اور بازاروں کو بند کر دیں اور گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے. تو وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. کئی دکاندار ایسے ابھی بھی وہاں پائے جاتے ہیں جہاں پر یہ دکانیں بند نہیں ہوتی ہیں نماز کے وقت، لیکن جیسی اذان ہوئی وہ آتا ہوا سودا لوٹا دیتے ہیں. یعنی لوگ پیسے نکال کر دے رہے ہیں اور وہ پیسے لوٹا دیتے کہ ابھی نہیں، نماز کے بعد. ماشاءاللہ، کیسے وہ لوگ ہوں گے ایمان والے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان حضرات ہیں, ہمارے خاندان والے, وہ ایسے ہی کاروباری ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی یاد خرید و فروخت سے غافل نہیں کرتی. یعنی وہ خرید و فروخت میں اس قدر بزی اور منہمک نہیں ہو جاتے, یہ تجارت میں اس طرح سے انوالو نہیں ہو جاتے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں, وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایک تو خاص مسجد مراد ہے, اور دوسری جو یہاں پر بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے ان کے احسن عمل کا بدلہ, اور اس سے اور مزید وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ, کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احسن عمل بہت پسند ہے, چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ معاملات ہوں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واللہ یحب المحسنین کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو احسن عمل کیا ہوتا ہے, اس پر مفسرین نے اسپیشل بات کی ہے. تفسیر السعدی میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کام, جیسے نماز پڑھنے کی مثال آپ لے دیں کہ نماز پڑھنے, اب کوئی لوگ کہے نماز کا وقت ہوتا ہے جیسی اذان ہوتی ہے, ارے اللہ نماز ہو گئی چلو اب نماز ہی پڑھنا پڑے گا, چلو نماز پڑھتے ہیں, اس طرح سے ڈھیلے ڈھالے انداز میں, یعنی بہت ہی جان پر ادھار رکھ کر نماز پڑھتے ہیں سستی اور کاہلی سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا اذان ہوئی نہیں ابھی تک کے, یعنی وہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں, اور جیسی اذان ہوتی ہے وہ نماز کی طرف پلٹتے ہیں, ان کا دل نماز میں لگا رہتا ہے اور نماز کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں, اس کے پورے تمام لوازمات شرائط اور آداب کے ساتھ, کہ ان کا ستر مکمل ہوتا ہے ماشاء اللہ, وہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں, اللہ کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں, ہمارے رب کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں, تو ہم کو اچھے انداز میں کھڑے ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہوا, احسن عمل. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو احسن عمل کا بدلہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا. یعنی ایک تو کام ہے جو آپ نے فرائض پورا کر لیا, چاہے بے دلی سے کیا جیسے بھی کیا, تو آپ کو اس کا بدلہ سیم اتنا ہی مل جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی اس پر. لیکن جو احسن عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو مزید بڑھا چڑھا کر دے گا. جیسے کہ روزے کے بارے میں آتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ جو ہے دیتا ہے ایک گنا سے لے کر 10 گنا یا 700 گنا تک, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, یا میں ہی اس کی جزا ہوں ماشاء اللہ. تو کچھ عبادات بھی ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اس کے انعامات کا ذکر کیا ہے, اور جو احسن عمل ہوگا اس کا بدلہ بہترین ملے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اس احسن عمل کا بدلہ اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے گا. تو ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم احسن عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا فوجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا, مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا, بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کو پورا پورا حساب چکا دیا, اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یہ پہلی مثال دی گئی ہے کافروں کی, کہ کافروں کے اعمال سراب سے اس کو تشبیہ دے کر کہا گیا, سمجھایا گیا کہ سراب کی مانند ہو جائیں گے. آپ نے کبھی جب لمبا سفر کیا ہو اور جب آپ دیکھتے کہ سامنے لمبی سی سڑک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سڑک کے آگے دور حد نگاہ پر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے, لیکن جیسے آپ وہاں پہنچتے تو وہ پانی نہیں رہتا, وہ تو سڑک ہی ہوتی ہے. تو ایکچولی جو کافر ہوں گے تو ان کے نیک عمل کیسے ہوں گے, سراب کی مانند. وہ جو دنیا میں نیک عمل کرتے رہے تھے وہ سمجھیں گے کہ ہم کو اس کا بدلہ ملے گا, اور وہ انتظار میں ہوں گے. لیکن کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ تو سب کیا کرا ہے, بےکار چلا گیا. کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط لازم ہے, کہ اگر آپ اپنے اعمال کا بدلہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان. سوری. تو سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے, کہ اگر ایمان کے بغیر کتنے بھی نیک عمل ہوں گے تو وہ کوئی قابل قبول نہیں ہوں گے, تو سراب کی مانند ہو جائیں گے, دھوکا. کہ جس پر تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے والا معاملہ, کہ جب پہنچیں گے دور تک تو دیکھیں گے وہاں پر پانی ہے, لیکن جب پہنچیں گے وہاں تو پتہ چلے گا کہ پانی نہیں ہے, تو پھر ہماری نظروں کا دھوکا تھا یا آنکھوں کا دھوکا تھا. یا دوسری مثال بتائے گی, یا پھر اس کی مثال ایسی جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے, اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل, تاریکی پر تاریکی مسلط ہے, آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. جو نور کی آیت شروع ہوئی تھی وہ یہاں ختم ہے کہ اللہ نور السماواتی والارض. تو ایکچولی یہاں پر بتانا مقصود یہ تھا کہ منافقوں کو بھی توفیق نہیں ملتی, اللہ تعالیٰ کا نور منافقوں کو نہیں ملتا, نہ کافروں کو ملتا ہے, ان کے دلوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے یہ نور, کیونکہ اتنے اندھیرے, اتنی لیئر ہے ان کے دلوں پر, اندھیروں کے، تعصب کے یا ہٹ دھرمی کے، ضد کے اور انعد کے جو اتنے لیئر، اتنے پردے ان کے دلوں پر پڑ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور وہاں نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ جیسے ہدایت نہ دے، جیسے نور نہ بخشے، اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بہت ڈرانے والی آیت ہے، یعنی اللہ کے نور کے سوا کوئی نور نہیں ہے، اور اسی کی طرف سے ہدایت ہے، اسی کی طرف سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا نور سینوں میں آتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے انسان کو توفیق ملتی ہے کہ وہ نیک کام کرے اور نیکیوں میں آگے بڑھے. تو پھر کفر اور شرک کی مثال اس دوسری مثال سے دی گئی ہے کہ اندھیرے سے دی گئی ہے. اور آج سائنٹسٹ بھی یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ سب سے خطرناک اندھیرا، سب سے ورسٹ اندھیرا اگر کوئی ہوتا ہے تو سمندر کا اندھیرا ہے. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو سمندر کے اندر جتنے جو جاندار ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہم اس کو پودے کہتے ہیں، ایکچولی وہ پودے نہیں، وہ جاندار ہیں، وہ مچھلیوں کی ہی صورت کے الگ الگ شیپ کے کچھ جاندار ہیں، لیکن ان کی آنکھیں نہیں ہیں. تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر جو جاندار ہیں ان کو آنکھیں اس لیے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ آنکھیں دے کر بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جو سب سے نچلی سطح ہوتی ہے سمندر کی، وہاں کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. کہ ایک تو رات کا اندھیرا، پھر موج کا اندھیرا، یعنی اس سمندر کا اندھیرا، پہلی موج جو پہلی لیئر ہے، پہلی لہر ہے، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، اور پھر سب سے نیچے وہ اندھیرا کیسا ہو جاتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سے جھانے، لیکن اتنا اندھیرا اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ انسان جو ہاتھ اس کے بالکل نزدیک ہے اپنا ہاتھ، لیکن اس کو وہ ہاتھ بھی نہ دکھائی دے، اتنا اندھیرا ہے. تو یہ کافر کی اور کفر کی مثال ہے کہ کفر اور شرک کی مثال اندھیرے سے دی گئی ہے کہ ان کو یا تو وہ جو کام کریں گے اس کا ان کو کوئی بدلہ بھی نہیں ملے گا، اور وہ بالکل اندھیرے میں گم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ان لوگوں کو بھی جن کو ہدایت نہیں ملی کہ وہ بھی اس ہدایت کی طرف واپس پلٹ آئے انشاءاللہ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ سے باخبر رہتا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو یہاں پر جملہ بیان کیا گیا ہے، اور ایک اور جگہ میں ملتا ہے آگے ایک اور پیچھے سورت میں، سوری، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا طریقہ ہر جانتا ہے. یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جو جاندار بنائے ہیں دنیا میں، چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، یعنی جاندار ہو یا غیر جاندار، جامد چیزیں ہوں، بظاہر جو ہم کو نظر آتی ہے کہ یہ جمی ہوئی ہیں، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی نماز اور تسبیح کا طریقہ بتا دیا ہے، اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. یعنی ہم ان کی تسبیح اور ان کی نماز کو نہیں جانتے، ورنہ وہ لوگ تو خود نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ الگ الگ ہو. جیسے ہم انسانوں کا الگ ہے، ایسے جاندار، دوسرے جو جاندار ہیں یا پہاڑ، شجر، ان کا الگ ہو طریقہ. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب پہاڑ، شجر، حجر سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں تو اے انسان تو کیوں غافل ہے؟ اور علماء کہتے ہیں کہ جب یہ آیت ہم نے پڑھ لی تو ہم کو دن میں 100 بار کم از کم اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یا سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھتے ہیں، یا استغفار ہم کریں، تو 100 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی کبریائی بیان کی گئی ہو. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف اول بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا بہترین نظام ہے، آپ خود دیکھیں. اور یہ آیات میں ہی سارا وہ جو ایک سائیکل ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے. سائنس کب بیان کرے گی؟ سائنس تو آج بتاتی ہے، لیکن الحمدللہ قرآن نے ہم کو بہت پہلے بتا دیا. اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، اس میں ایک سبق ہے آنکھ والوں کے لیے. سبحان اللہ، واقعی میں اگر ہم قدرت کے ان نظاروں کو دیکھیں، صرف پانی کو ہی دیکھ لیں کہ کیسے بادل اوپر اٹھتے ہیں، کیسے وہ کثیف سے بادل بنتے ہیں. جب ابر آ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ابر چھا جاتا ہے، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ بارش کے قطروں کو ٹپکاتا ہے. اس کی تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں. جو آیت ہے، الم تر ان اللہ یسجی صحابن ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاماً فترى الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من بلد. من برد فيصيبه به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يقاد سنا برقه يذهب بالابصار. سبحان اللہ، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آپس میں جوڑتا ہے، یولف جوڑتا ہے یعنی آپس میں، اور جب وہ ٹکڑے جڑنے لگتے ہیں تو پھر وہ کثیف ابر بن جاتے ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں. واقعی میں ایک بہت بڑی نشانی ہے بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیسے بارش جو ہے، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے کائنات میں جو چل رہا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کس قدر وہ ڈسپلن اور کتنے اصولوں کا، کیسے وہ اصول ہیں جس پر یہ سارا نظام چل رہا ہے، جس پر یہ کائنات چل رہی ہے. ماشاء اللہ، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے برابر اپنے حساب سے، جو جس کام کو اس کے ذمے لگایا گیا ہے. لیکن ایک انسان وہی ایک بس آزاد زندگی گزار رہا ہے، جیسے اس کا دل چاہتا ہے ویسے زندگی گزارتا ہے. جب چاہا اللہ کی عبادت کر لی، جب چاہا عبادت سے منہ موڑ لیا، جب چاہا اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لی، جب چاہا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کر رہی ہیں، اس پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور دیکھے کہ وہ کیسے اپنے کام انجام دے رہے ہیں، کیسے ہر چیز اپنے تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایک اصول کا، ایک ڈسپلن کا پابند ہو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے جو کام اس کے ذمے لگایا ہے وہ کام کو انجام دے. اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کی بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیت نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. اب یہاں پر اصل میں کچھ واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ہم اس کی تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن کچھ لوگ آتے تھے آپ کے پاس فیصلہ کرنے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کے مرضی کے مطابق فیصلہ ہو، یا ان کے جو فیور، جو جس آدمی کے فیور میں وہ فیصلہ کروانے کے لیے آتے تھے اس کے فیور میں فیصلہ کیا جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فیصلہ ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ فیصلہ تو وہی ہوگا جو کہ حق ہوگا. جو غلط بات ہوگی وہ کیسے کی جائے گی؟ تو لہٰذا اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، کہ چاہے معاملہ آپ کی ذاتیات پر ہی، اس کی عزت کیوں نہ پڑے ان معاملات کی، یا آپ ہی کو کوئی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، یا خاندان والوں کو کوئی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن اگر بات حق کی ہے تو حق کہنا پڑے گا. آپ غلط بیانے سے کام نہیں لے سکتے. تو حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور انہی کو کامیاب کہا گیا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دے تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. یہاں پر صحابہ کرام کو خوشخبری دی جا رہی، کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ حالات کیسے تھے، کہ شروع کے حالات تو ایسے تھے کہ مکہ میں مسلمان ظلم و ستم ان پر کیا جا رہا تھا اور اس کی انتہا تھی. پھر جب مدینہ آئے تو سب طرف سے قوموں نے یلغار کر دی، ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی حملہ کرتا تھا، اور جس کے بچاؤ کے لیے اللہ کے رسول پھر جنگ کرتے تھے. اور جب غزوہ خندق میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے کفار مکہ، سب کو جمع کر لیا تھا، پورا عرب مل گیا تھا. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ ملے ہوں، لیکن اسلام کی دشمنی میں وہ سب مل گئے اور 10,000 کا لشکر لے کر آئے، اور وہ چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ اسلام کا خاتمہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے رہتا ہے. تو بہرحال چونکہ صحابہ کرام کو مسلسل قربانیاں دینی پڑ رہی تھیں، تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھیں، اور ابھی تک اختیارات ان کے ہاتھ میں نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت نہیں رہنے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ زمین کے وارث نیک لوگوں کو ہی بناتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو صالح ہوتے ہیں، تو زمین پر خلافت اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام سے ہمیں نہیں پتا چلا، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل میں بھی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تالوت، جب بھی ان کے اندر نیک لوگ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عروج عطا کیا۔ جب بھی وہ لوگ کتاب کو فالو کرتے تھے اور نیکیوں پر توجہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سربلندی عطا کی، مال و دولت سے نوازا، حکمرانی دی، سب کچھ دیا۔ لیکن جیسے ہی ان کے اندر خرابیاں آتی تھیں، پھر وہ زوال کے شکار ہو جاتے تھے۔ اور سیم آج مسلمانوں کا کبھی حال یہ ہے کہ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آج زمین کی خلافت کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جیسے ہی ہمارے اندر نیکیاں پیدا ہو جائے گی، ہم اپنے حال کی اصلاح کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے، تو انشاءاللہ خلافت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی اللہ نے چاہتا، اور یہ وقت آئے گا ضرور۔ جیسے کہ صحابہ کرام کے دور میں وہ وقت آیا کہ جب الحمدللہ ہم جانتے کہ 2/3 ورلڈ ماشاءاللہ مسلمانوں کے زیر نگہ آ گیا تھا، اسپین، افریقہ، جہاں جہاں آپ دیکھ لیں اسلام وہاں تک پھیل گیا تھا ماشاءاللہ، اور بہترین خلافت قائم ہوئی، عدل و انصاف قائم ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت دیکھنے، عمر بن عبدالعزیز کا دیکھنے، ایون جو بعد کے حکمراں ہیں، کم از کم وہ آج کے دور سے بہتر تھے الحمدللہ۔ یہ جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں بادشاہ، ان سے تو بہت بہتر تھے مسلمان حکمراں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر کے دکھایا، خلافت مسلمانوں کو ملی، لیکن آج مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، زمین کے خلافت اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دے گا، اس سے اوپر والی آیت دیکھیں، نماز قائم کرو، زکات اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں، ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 58 سے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائے، تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کرے جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ پہلے تھا کسی کے باہر والوں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے تھے، کہ آپ کسی ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو کیسے داخل ہوں گے، کیسے اجازت لیں گے۔ اب یہاں گھروں کے اندر کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے سورہ نور اتنی امپورٹنٹ سورہ ہے ماشاء اللہ، اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو انہیں ایک سوسائٹی میں جو ماحول ہوگا وہ کیسا ہو، ایک گھر کے اندر جو ماحول ہوگا وہ کیسا ہو، ساری باتوں کی تعلیم دے دی گئی ماشاء اللہ۔ تو یہ 3 اوقات ہیں جس میں منع کیا جا رہا ہے کہ ایون آپ اپنے امی ابو، یعنی اگر ہمارے گھر کے جو بچے ہیں، تو ہم کو ان کو تعلیم دینا چاہیے کہ والدین کے بھی بیڈ روم میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، یعنی فجر سے پہلے، دوپہر، چونکہ اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ دوپہر کے وقت وہ لوگ آرام کیا کرتے تھے عرب کے لوگ، اور عشاء کے بعد۔ تو یہ 3 اوقات پردے کے ہیں جس میں چاہیے بچوں کو کہ وہ نوک کر کے جائیں یا اجازت لے کر جائیں، کمرے میں اس طرح سے بے جھجک یا بے دھڑک داخل نہ ہوں۔ تو گھر والوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے غلاموں کو شریعت کے آداب سکھائیں اور اس کی تعلیم دیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ یہ سارے آداب کب ہم سکھاتے ہیں بھلا اپنے بچوں کو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول بھیج کر ہم بریو ذمہ ہو گئے اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں۔ اور یہ جو گھروں کے آداب ہیں جو بچوں کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، ان کی تربیت ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا تزکیہ ہو سکتا ہے، ان ساری چیزوں سے ہم نابلد ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، اور کبھی ہم یہ اہتمام نہیں کرتے۔ تو لہٰذا بچوں کو یہ سکھایا جائے۔ اور ایون جیسے ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک اور جو ہمارے یہاں بری عادت پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے گھر میں کسی کی شادی ہوئی، سمجھے، یعنی چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی، یعنی چاچا چاچی ہے بچوں کے، اب نئی شادی ہوئی تو بچوں کو خاص طور سے ان کے بیڈ روم میں بھیجا جاتا ہے کہ اچھا دیکھ کر چاچی کیا کر رہی ہیں۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ جب تک کہ یعنی جب بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ چاہے وہ آپ کے گھر میں ہی جوائنٹ فیملی میں، چاہے آپ کے چاچا چاچی کا کمرہ ہو، ماما مامی کا ہو، یا کسی کا بھی کمرہ ہو، جو بیڈ روم ہے اس میں بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لے کر جائیں, چاہے کتنے بھی چھوٹے بچے ہوں. تو گھر والوں کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو یہ آداب سکھائیں, اور یہ ایک آداب ہی نہیں ہے, اسلامی آداب اور بہت سارے ایٹیکیٹس. ایون امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الادب تو ایک الحمدللہ لکھی ہے, یعنی ان کا ایک اس میں ٹاپک ہے کتاب الادب کا, لیکن ایک الادب المفرد الگ سے کتاب لکھی ہے, یعنی جو ان کے لیول کی حدیثیں نہیں تھی جو صحیح بخاری میں وہ ایڈ نہیں کر سکتے تھے, جو آداب سے ریلیٹڈ ہے, جو معاشرت سے ریلیٹڈ ہیں, جو صبح شام کے جو ہمارے معاملات ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں, تو انہوں نے صحیح بخاری میں جو ان کے معیار کی حدیثیں تھیں اس کو کتاب الاداب میں لائے ہیں. لیکن جو حدیثیں ان کے معیار کی نہیں تھی, جو اتنے ہائی لیول کی نہیں تھی, لیکن وہ آداب تھے جو روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والے احکامات تھے, اس کے لیے انہوں نے ایک الگ سے کتاب لکھی الادب المفرد, اور بہت اچھی کتاب ہے. چاہے تو آپ آداب زندگی بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن الادب المفرد اس میں امام بخاری نے ہر ٹاپک پر یعنی جو آداب ہوتے ہیں روزمرہ کے معاملات کے ان سب کا ذکر کیا ہے. تو وہ کتاب ہمارے گھروں میں ضرور ہونی چاہیے, ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں انشاءاللہ. آگے دیکھیے, والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس لهن جناح ان يدعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں, نکاح کی امیدوار نہ ہوں, وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں, بشرطیکہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں, تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایدان سیابہن کا لفظ ہے, اب آپ خود سمجھے کہ یہاں سیاب کا مطلب کپڑا نہیں ہو سکتا, لباس نہیں ہو سکتا, بلکہ یہاں سیاب کا مطلب کیا ہوگا, سیاب کپڑے کو کہتے ہیں, چاہے وہ لباس ہو, چاہے وہ چادر ہو, چاہے وہ ابایا ہو. تو اب یہاں پر ان عورتوں کو جب سیاب اتارنے کی بات کی جا رہی ہے تو کوئی کپڑے اتارنے کی تو بات نہیں کی جائے گی نا, ایسا تو قرآن حکم نہیں دے سکتا ہے. تو اس کا لازمن مطلب کیا ہوگا کہ وہ جو لباس کے اوپر جو وہ چادر پہنتی تھی وہ اتار دے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیں یہی قرآن کی حکمت کو سمجھنا ضروری ہے, آپ اس کو ڈکشنری کے لے کر جو اس کے معنی نہیں سمجھ سکتے. صرف اس زمانے میں یہ آیت کن معنوں میں لی گئی, صحابہ نے اس کو کس طرح سے برتا, اس کو ہم کو دیکھنا پڑے گا. اور جب بوڑھی عورتوں کو چادر اتارنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو جوان عورتیں ہوں گی ان کو کیا لینے کے لیے کہا گیا, یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ لباس, جیسے آج کل ایک نیا کانسیپٹ نکل گیا ہے کہ آپ اپنا فل لباس پہن لیں, یعنی ساتر لباس ہو, سر کو کور کر لیں, بس آپ کو ابائے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہماری نوجوان نسل میں بہت زیادہ پیدا کیا جا رہا ہے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے خمار یا ابائے کی, یعنی جب حجاب وہ لے لیتے ہیں سر پر تو سامنے سے پورا کھلا رہتا ہے, یعنی پھر دوپٹہ سینوں پر بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو ایک نیا فیشن یا ایک نئی وبا جو پھیل گئی ہے کہ ابائے کی ضرورت نہیں ہے, چادر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کہاں ہے یہ چادر کا لفظ قرآن میں کہتے ہیں. ان شاء اللہ سورہ احزاب آئیں گے تو ہم اس کو اس وقت پڑھیں گے. تو اور ٹھیک ہے, ابھی ہم چہرے کی بات نہیں کریں, چہرے کے پردے کو فی الحال آپ ایک طرف رکھیں, لیکن آپ کو لباس کے اوپر ایک چادر اوڑھنی ہے باہر نکلنے کے لیے. تو یہ کہاں سے چیز پیدا ہو گئی کہ صرف آپ اپنا کرتا اور شلوار جو بھی ہے, پینٹ اور پیجامہ یا شرٹ پہن لیں کرتا, اور سر پہ دوپٹہ لپیٹ لیں اور نکل جائیں. تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے, آپ کو اپنے لباس پر ایک چادر کا ہونا یا اوڑھنا ضروری ہے. ہاں, کون نکال سکتا ہے وہ چادر؟ اگر جو بوڑھے ہو گئے ہیں اور ایسے بوڑھے ہو گئے ہوں کہ ان کے دل میں نکاح کی خواہش بھی نہ ہو یا وہ زینت سے بالکل دور ہوں. جس عورت کے مفسرین کہتے ہیں کہ جس عورت کے دل میں زینت کی خواہش ہو, یعنی چاہے وہ بوڑھی بھی ہو گئی ہو اور وہ سجنا سنورنا چاہتی ہے, تو پھر ایسی عورت چادر نہیں اتارے گی, اس کو بھی پھر پردہ ہی کرنا پڑے گا جیسے پردہ کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنی چادر اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں, لیکن یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں, تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں زیادہ اچھا ہے. آپ دیکھیں کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا, اس کے باوجود بھی اگر وہ عفت کی حفاظت کرنے والی بنے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور عفت مطلب یعنی وہی, یہاں عفت سے مراد کیا چیز ہو سکتی ہے کہ وہ پردہ کرے, حیادار رہیں, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو وہ بوڑھی عورتیں اپنا ابایا نکال دیں جو بہت بوڑھی ہو گئی ہوں, جنہیں زینت کی خواہش نہ ہو, لیکن جن کے اندر زینت کی خواہش ہوگی وہ بھی ابایا نہیں نکال سکتی. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, ورنہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں یا نانی کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھر سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے یا اپنے ماموں کے یا اپنی خالاؤں کے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ, البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو, دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ جب پیچھے والی آیتیں نازل ہوئی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ انس نہ حاصل کر لو، اور اس سے پہلے جب زینب بنت جحش کا جب نکاح ہو گیا تھا اور جب آپ نے ولیمہ دیا تو بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، واپس نہیں جا رہے تھے، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس طرح سے کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہ بیٹھو اتنی دیر تک کہ کسی کے گھر جب دعوت پہ جاؤ۔ تو صحابہ کرام ڈرنے لگے تھے کہ اچھا کہیں ہم کسی کے گھر میں ہم کو جانا ہی نہیں چاہیے اب، تو کہا گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ دیکھیں اسلام زیادتی ہی نہیں کرتا ہے، کسی پر بلا وجہ کا بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو اس کے استطاعت میں نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے رشتے دار ہیں، بہن بھائی ہیں اور آپس میں جو ملنے جلنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، تو ان کے گھروں میں جانا آنا تو ہوگا، دعوتیں تو ہوگی، کھانا تو کھانا پڑے گا، لیکن کیا کرو اجازت، جب تمہیں بلایا جائے تو تب جاؤ، اجازت لے کر جاؤ، سلام کرو۔ اور آپ دیکھیں اس کے لیے کیا کہا گیا کہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ سلام کو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ایک تحفہ کہا گیا ہے، مبارک کہا گیا ہے، پاکیزہ کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے فائدے بتائے گئے سلام کے یہاں پر، اور کتنی اس کو خوبصورتی سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ تمہارا تحفہ ہے ایک دوسرے کو دینا، جب تم سلام کرتے تو دراصل تم تحفہ دیتے ہو ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی اجازت دی کہ دوست احباب کے گھر، اپنے رشتے داروں کے گھر کھانا کھانے تم جا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جب بلائیں گے تو تب جانا ہی نہیں کہ بلا وجہ تم جاؤ، یا پھر جہاں بہت کلوز ہوتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے خود ہمارے رشتے دار آتے ہیں تو ہم ان کو کھانے کے لیے روک لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کے گھر کھانا کھانے جانا ہی پڑے گا تمہیں تو تم جا سکتے ہو، لیکن ایک گھروں میں سلام کہہ کر داخل ہو، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اسے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھ بیٹھو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ یہاں سورہ نور ختم ہوئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی باتیں جاننا ضروری ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول کو اس طرح سے بلانے سے منع کر دیا گیا کہ یا محمد نہ کہا کرو، یعنی نام لے کر نہ بلایا کرو بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا کرو۔ تو جب آپ کی زندگی میں آپ کو اس طرح سے بلانے سے منع کیا گیا تھا، یہ آپ کے ساتھ بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے، تو لہٰذا آج بھی ہم رسول اللہ کہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول کا نام آئے تو رسپیکٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، یعنی آپ کے لیے دعا کی جائے۔ تو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اللہ کے رسول کو، ویسے نہ بلایا کرو بلکہ رسول اللہ کہہ کر بلایا کرو۔ پھر دوسری بات یہاں پر بتائی گئی کہ جو منافقین ہوتے تھے، تو جب اللہ کے رسول کسی کام کے لیے جمع ہوتے اور میٹنگ کرتے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے، تو جو صحابہ کرام ہوتے تھے تو وہ تو اس کام میں برابر شریک ہوتے تھے، لیکن جو منافق ہوتے تھے جب ان کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا تو وہ خاموشی سے پیچھے کا پیچھے نکل جاتے تھے کہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہ آ جائے یا ہم کو کوئی کام نہ سونپا جائے۔ اور کچھ مسلمان بیچارے ایسے تھے کہ جو مجبور ہوتے تھے، جن کو جانا ضروری ہوتا تھا، جن کا کام کاج تھا، جو مزدور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ کون سے منافق ہیں جو وہاں سے زبردستی نکل جاتے تھے کہ ان کو کام نہ کرنا پڑے، ان کو بھی جانتا ہے، اور جو مجبور ہیں مسلمان ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں پر ٹیم ورک کے ساتھ جب ہم جڑتے ہیں، کام کرتے ہیں کسی ٹیم سے، کسی آرگنائزیشن سے، تو اس کے لیے لازمی کہ جب کوئی میٹنگ ہو، جب کوئی اجتماع ہو، تو جو فالوورز ہوں گے، جو کام کرنے والے ہوں گے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر سے اجازت لے کر جائیں، بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ اس کو منافقت کہا گیا ہے کہ جو بغیر اجازت کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو منافق ہوتے تھے اس زمانے میں وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تو اس کو فالو کریں اور اس کو صحیح سے انجام دیں۔ سورہ فرقان مکی سورت ہے، اور فرقان قرآن ہی کا ایک نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدره تقدیرا۔ نہایت ہی بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، اور جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ سورہ فرقان، دراصل اس کا اگر ہم مرکزی مضمون دیکھیں گے سورہ فرقان کا، تو اس میں رسول پر جو اعتراض کیے گئے تھے، اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے، اس کا جواب دیا گیا ہے اس میں۔ اس سے رسول کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور سورت کے نزول پر ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنے بندے پر، نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، کہ نہایت ہی بابرکت ہے وہ ذات، تبارک کا لفظ آیا، تو لفظ تبارک کو ایک لفظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ کثیر المعنی لفظ ہے، افزونی، فراوانی، کثرت اور زیادتی کے معنی میں آتا ہے۔ ثبات، بقا اور لزوم، مبالغے اور اظہار کمال اس میں شامل ہے۔ یعنی جب باب تفاعل پر ہے، اور باب تفاعل میں مبالغہ پایا جاتا ہے اور اظہار کمال پایا جاتا ہے، تو تبارک کا لفظ جو بروک یا برکہ سے نکلا ہے، تو یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحان تعالیٰ فرمائے کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ سبحان تعالیٰ وہ بابرکت ہے ذات جس نے اس فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ تو فرقان کے دو معنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسوٹی، جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دے۔ تو دو چیزوں کو الگ کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ ایک چیز، ایک ہی چیز کے الگ الگ اجزاء ہوں۔ تو قرآن مجید کے لیے لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو فارق کے معنی میں ہوا ہے یا مفروق کے معنی میں، یا پھر اس سے مقصود مبالغہ ہے، یعنی فرق کرنے کے معاملے میں اس کا کمال اتنا بڑا ہوا ہے کہ گویا خود ہی قرآن ایک فرق ہے وہ بتا دیتا ہے۔ اور اس کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ کسوٹی اور فیصلہ کن چیز، اور معیار فیصلہ کے ہوں گے۔ اور دوسرے معنی میں لیا جائے تو اس کے الگ الگ اجزاء ہیں، اور الگ الگ اوقات میں نازل ہوئے اس کی آیات اور صورتیں، تو الگ الگ صورتوں پر اور جز پر مشتمل ہے یہ قرآن، تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ فرقان ہے۔ تو دونوں معنی کے اعتبار سے یہ فرقان ہے قرآن، تو اس کو فرقان کہا گیا ہے۔ جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہے، اور جو شخص بھی قرآن کو اپنا رہنما بناتا ہے، اس کے لیے قرآن کسوٹی فراہم کر دیتا ہے۔ اس کو پھر صحیح اور غلط راستے کی تمیز آ جاتی ہے، اس کو فرق کرنا آ جاتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ پھر وہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے اور اچھائی کو اچھائی سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو واقعی میں قرآن فرقان ہے، اور اسی لیے جنگ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا تھا، کیونکہ اس نے حق اور باطل کا جو فیصلہ کر دیا گیا تھا اس جنگ میں، کہ حق کی جیت ہوئی اور باطل کو سرنگوں کر دیا گیا۔ پھر دوسرا لفظ یہاں پر آیا ہے، عبدہ کا لفظ آیا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو عبد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لفظ کسی بندے کا جو ہائیسٹ معیار ہو سکتا ہے، تو وہ عبد کی صورت میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ پھر یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ عبد ہی، اپنے بندے پر اس نے نازل کیا۔ یعنی قرآن کا نزول ایک بہت بڑی بات ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چن لے اپنی رسالت کے لیے، تو وہ کتنا بڑا آنر اور مقام اس کو مل گیا ماشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ تو آپ سے سب کو اتنا بڑا آنر اور اتنا بڑا مقام ملا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ عبد کا لفظ آ رہا ہے۔ تو سب سے بیسٹ لیول اگر کوئی ہو سکتا ہے بندے کا، تو وہ عبد ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھیجا، یعنی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، متنبہ کرنے والا، غفلت اور گمراہی کے برے نتائج سے ڈرانے والا۔ تو اس میں مراد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو کوالٹی ہیں بتائی گئی، کہ آپ سب لوگوں کو غفلت سے ہٹا کر ایک کانشیس زندگی گزارنے کی تعلیم دینے کے لیے آئے۔ اور آپ کی رسالت صرف وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی رسالت ماشاءاللہ سارے لوگوں کے لیے تھی، یعنی تمام للعالمین نذیرہ کا لفظ تھا کہ پوری دنیا کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ایک نبی خاص طور پر اپنے ہی قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور میں عام طور پر تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، پھر میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور ختم کر دیے گئے میری آمد پر انبیاء کا سلسلہ۔ آمد الف مد سے ہے، تو میری آمد پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیا کہ جن شریک تم نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، تو ان کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. اگر یہ کوالٹیز نہیں تو مطلب وہ شریک زبردستی بنائے گئے, ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں تو وہ رب نہیں ہو سکتے. اور تو رب کی کوالٹی کیا ہے, رب کی صفات کیا ہے؟ کہ وہ پیدا کرنے والا ہے, وہ مارنے والا ہے, وہ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے, وہ پیدا کرتا ہے نئے سرے سے, اور وہ مالک ہے سب کا. اور نقصان بھی پہنچانا اسی کے قبضے قدرت میں ہے, نفع بھی پہنچانا اسی کے قبضے قدرت میں ہے, موت اور زندگی کو بھی دینے والا وہی ہے. تو خالق ایسے ہوتا ہے. یہ جو شریک ہیں, جو بت بنے ہوئے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ تو اپنے خود کے نفع نقصان کے مالک ہیں. کہ اگر کوئی بت کو کوئی دھکا دے کر گرا دے یا توڑ دے تو وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے, اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے, اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے, حقیقت یہ کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے. سبحان اللہ, یعنی اللہ کے رسول پر جن کو اعتراض تھا, یہ سب سے بڑے اعتراضات تھے. کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو من گھڑت چیز ہے, یعنی خود سے گھڑ لیے نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے. پھر ایک ہی الزام پر اکتفا نہیں کیا, یعنی وہ ان کو خود چونکہ یقین نہیں تھے, پر یقین نہیں تھے, لہٰذا الزامات بدلتے رہتے تھے. پھر کہا کہ خود ہی گھڑ لیا ہے, یا من گھڑت چیز ہے, یا کوئی لوگوں نے اس کی مدد کی ہے, یعنی آپ سسم کی مدد کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کلام کو گھڑنے میں نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. یا وہ کہتے کہ پہلے لکھے ہوئے لوگوں کی کتابیں ہیں, یا اساطیر الاولین کے پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں. اور یہ جو اساطیر کا لفظ ہے, یہ ستر ہم اردو میں کہتے ہیں, ستر لائن لکھنا. اور کچھ علماء کرام اس کی تحقیق میں کہتے ہیں کہ ایکچولی ستر اور اسٹوری اور اسٹوری, یعنی آرامی زبان اور پھر لیٹن میں یہ لفظ اس طرح سے چینج ہوتے ہوتے پھر انگلش میں اسٹوری بن گیا. تو یہ اساطیر کو ہی اسٹوری کہتے ہیں. اسٹوری کے معنی بھی کہے کہانی, اور اساطیر بھی کہے کہانی. تو ایکچولی وہی لفظ ہے جس کو اسٹوری بنا دیا گیا. تو بہرحال وہ قرآن کو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں سمجھتے تھے, یا قرآن کو گئی گزری باتیں سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہاں فرما رہا ہے کہ نہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے. نہایت ہی جھوٹا الزام ہے جو یہ آپ پر لگا رہے ہیں. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. کہتے ہیں کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا, یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا, یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جسے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. اور ظالم کہتے کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو, دیکھو کیسی عجیب عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں, ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوجھتی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی کو یہاں پر سپورٹ کیا ہے, تسلی دی ہے کہ یہ اصل میں الزامات ہیں جو آپ پر لگا رہے ہیں. اور ان کو سب سے بڑا اعتراض کس بات پر تھا, اہل مکہ کو, کہ یہ رسول ہمارے جیسا انسان ہے, کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے یہ جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب بازاروں میں ہی چلتے تھے, اور وہ کھاتے پیتے بھی تھے, تو ہم نے انسانوں ہی کو بھیجا ہے. اگر فرشتے ہی بھیجنا ہوتا اللہ تعالیٰ کو تو پھر تو فیصلہ ہی چکا دیا جاتا, پھر تو قیامت ہی آ جاتی. تو ہمیشہ سے یہ لوگوں کا اعتراض رہا ہے, اور یہ کانسیپٹ رہا ہے دنیا میں کہ جو نیک لوگ ہوں گے, جو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں, انہوں نے عام لوگوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے. وہ کچھ الگ قسم کے لوگ ہونا چاہیے, وہ انسانوں کی جیسے ان کی نہ عادات ہو نہ اتوار ہو, نہ وہ کھاتے ہو نہ پیتے ہوں, وہ کچھ الگ قسم کے لوگ, خود کی عادت ان کے اندر کوئی چیز ہونی چاہیے. تو یہ اعتراض ہمیشہ سے رہا ہے اور آج بھی رہا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے سمجھے, اور اگر سمجھے کہ وہ چلا گئے کہیں کھانا کھانے اپنی فیملی کے ساتھ, کوئی ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے, یا کوئی انہوں نے دعوت قبول کر لی. جیسے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ہماری کوئی مسئلہ, ہماری جو کوئی انچارج تھی, تو وہ کسی شادی کی تقریب میں گئی, تو وہاں کچھ بہت ساری خواتین وہ آئی ہوئی تھی جو کہ یہ قرآن پڑھ رہی ہیں, کورس کر رہی ہیں. تو کہا کہ ہاں باجی دعوت میں آ گئی, باجی دعوت میں بھی آتی ہیں, شادی کی دعوت میں بھی آتی ہیں باجی. تو یعنی اب آپ بتائیے بھلا کہ کیا جو دین کا کام کرتے ہیں وہ انسان نہیں ہوتے؟ کیا ان کے رشتے داری نہیں ہے؟ کیا ان کو لوگوں سے ملنا ملانا اور ملنا جلنا نہیں ہوگا؟ تو اس پر بھی اعتراض کہ ہائے باجی ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے. تو یہ کیا چیز ہوئی؟ یعنی انسان ہی ہے, انسانوں کے جیسے ہی کام کریں گے نا. یعنی دین کی دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ آپ انسانوں سے ہٹ کر کچھ اور بن گئے ہوں, اور اب آپ کھانے سے بری ہو گئے ہوں, آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں, آپ کو پہننے اوڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ کیسے رسول ہیں کہ جو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں, اور کوئی فرشتہ کیوں نہ بھیجا گیا, یا کوئی باغ کیوں نہیں ہے ان کے پاس کہ جس کی وجہ سے ان کو کام کاج کی ضرورت ہی نہ رہتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو کیسی عجیب عجیب حجتیں ہیں یا نہ ماننے کی یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کو نہیں ماننا ہے, تو یہ زبردستی اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. بڑا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے, ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے رسول کے لیے بڑا محل بنا دیتا, کچھ بھی تعمیر ہو جاتا. یا اگر اللہ کے رسول صحابہ کرام سے ہی کہتے کہ صحابہ کرام آپ کے لیے کوئی اچھا سا گھر نہ بنا سکتے تھے, بالکل بنا سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول نے خود نہیں یہ چاہا کہ آپ کو ایسی حالت میں رہنا پسند تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں, اور جو اس گھڑی کو جھٹلایا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے, یعنی قیامت. اس کو ساعت یہاں پر تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ ساعت کیسی ہوگی جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے, اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے کیا گیا ہے, جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی, جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, جس کا ادا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہاں پر بھی کن کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا کہ جنت الخلد اللتی وعید المتقون, کہ متقیوں کے لیے اس جنت کا وعدہ ہے. اور کیسی وہ جنت ہے؟ دائمی جنت, جہاں پر ان کو بہترین ٹھکانہ اور مقام ملے گا, اور جو وہ چاہیں گے ان کو وہاں ملے گا. اور یہ ایک وعدہ ہے اللہ کے ذمہ جو کہ پورا ہو کر رہنا ہے. جب اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے تو وہ وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے, لیکن کنہیں ملے گی یہ جنت؟ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے, جو آخرت کے قائم ہونے پر یقین رکھتے تھے, جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے, یعنی جنہوں نے کانشیسلی زندگی گزاری تھی, کانشیس رہ کر زندگی گزاری تھی اس دنیا میں. متقون, تقوی والے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے, اللہ کی محبت میں اس کی نافرمانی سے بچنے والے, اللہ کی طرف واپس پلٹ آنے والے, وہ متقی لوگ ہوتے ہیں. اس جنت کا وعدہ متقین کے لیے ایک پکا وعدہ ہے. اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا, اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج ہی اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من دونك من اولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وہ عرض کریں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات, ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں, مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا, حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو تم آج کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ایسا ہوگا کہ جن معبودوں کو یہ لوگ پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو زبان دے دے گا, چاہے وہ مٹی کے بنے ہوئے پتھر کے بت ہوں, یا قبروں میں لیٹنے والے ہوں, یا انبیاء ہوں جن کو انہوں نے بت بنا لیے تھے, جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جگہ لا کر کھڑا کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کل قیامت کے دن, اور اللہ تعالیٰ ان کو زبان عطا کرے گا بولنے کے لیے. تو وہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ, ہمارا یہ کام نہیں تھا, ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کے سوا کسی کو مولا بنائیں. یہ تو سبق خود بھول گئے اور انہوں نے خود یہ گمراہی کو اپنایا. پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے, نہ کہیں سے مدد پا سکو گے, اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَسْتَبْشِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ تم صبر کرتے ہو, تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. یہاں پر پہلے ہی وہ بات کھول کر بیان کر دی گئی جس پر وہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ رسول کیسا ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ اس سے پہلے بھی جتنے رسول تھے وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے, وہ بھی کھانا کھاتے تھے, اور ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے, اور یہ تو ہم نے ایک آزمائش کا ذریعہ بنا لیا کہ کون ایمان لاتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، کون جھکتا ہے اور کون صبر کرتا ہے، اور کون ہٹ دھرم ہے یا کون الٹے پاؤں پھر جانے والا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ ہمارا یہاں پر 18 پارہ ختم ہوا، انشاءاللہ ہم کل 19 پارے کا آغاز کریں گے سورہ فرقان ہی سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے والا اور اس کو اپنی زندگی میں ہمارے عمل میں داخل کرنے والا بنا اس قرآن کو۔ جو ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ ہمارے سینوں کو کھول دے، اس سے ہمارے عمل میں اضافہ ہو اور ہمارے تقوی میں اضافہ ہو انشاءاللہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔